العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. درس نمبر 630. اگرچہ اب یہ ضروری محسوس ہو رہا ہے کہ کسی طرح بھی مجھول المالک اور اس کے حوالے سے بینکنگ کے مسائل کو مکمل کر دیا جائے، کیونکہ موجودہ سال کا پانچواں درس ہے اور اب تک بات ترتیب اور فقہی ابواب کی مناسبت سے شروع نہیں ہوئی، خاصا وقت ان مسائل میں لگ گیا، لیکن پھر بھی دو تین باتیں آج بھی تمہیداً بیان کرنا پڑیں گی. یہ تھوڑی بہت موضوع میں ملاوٹ ہے، اس لیے کرنا پڑ رہی ہے کہ میرے اعتبار سے مسائل کچھ زیادہ ہی خشک ہیں اور ان کے ایک دوسرے سے متشابہ ہونے یعنی ڈسٹرب ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہیں. تو اپنی تقریر کی رفتار بھی آہستہ کر کے اور بات کو ایک ہفتے مختصر اور اگلے ہفتے تفصیل کے ساتھ بیان کر کے یہ کوشش کر رہا ہوں کہ مسائل بیان کرنے کا مقصد یعنی لوگوں کی سمجھ میں مسئلہ آئے، یہ مقصد حاصل ہو جائے. آج کی یہ تنقید تقریباً پوری کی پوری موضوع سے متعلق ہے سوائے پہلی چیز کے. دو ہفتے پہلے جب لوگوں کو سوال کرنے کی دعوت دی گئی تو اسی وقت یہ وضاحت تھی کہ فی الحال اپنے سوالات موضوع سے متعلق رکھیں، پھر بھی لوگوں نے دو تین سوال موضوع سے غیر متعلق بھجوا دی. ان میں سے صرف ایک سوال کا جواب دے کر پھر اپنے موضوع والی تمہید پر آ رہا ہوں. اس سوال کا تعلق بڑے امام باڑے کھارا در کے عید سفر سن 1419 ہجری کی مجلس کے ایک جملے سے. ہر سال ایام اعظم میں تین چار دن میں کہیں سے اڑتا ہوا آتا ہوں، کہیں اڑنے کی تیاری کر رہا ہوتا ہوں، اس کے درمیان کراچی میں قیام ہوتا ہے جس میں کھارادر میں بھی تین چار مجالس ہو جاتی ہیں. یہ دوسری بات ہے کہ اکثر مومنین کو اس کی اطلاع نہیں مل پاتی، چنانچہ یہ شکایت رہتی ہے کہ ایام اعظم میں تو آپ نظر ہی نہیں آئے. کم از کم چار دن یا پانچ دن آتا ہوں، لیکن خیر یہ تو کچھ اور موضوع شروع ہو رہا. اس کی پہلی مجلس میں ایک جملہ یہ آیا تھا کہ مولا نے اس آدمی کو ڈانٹا، یہ ذرا سخت لفظ ہو گیا. مولا نے اس مرد مومن کی توجہ کو اتنے ہی سفر یعنی پانچ مجالس کے سلسلے کی پہلی مجلس، مولا نے اس مرد مومن کو یا یہ زیادہ اہم کہ اسی دعائے کمیل کو مثلا مختصر کر لوں. ترجمے کی مدد سے آپ کی دیکھ رہے کہ زیادہ اہم اس میں کیا کیا ہے، اور اس کے بعد مختصر کر کے پڑھو لے اس طرح سے کہ ذہن اس میں زیادہ حاضر ہے. اب یہ مسئلہ خالی دعا کا نہیں ہے، یہ مسئلہ تاریخ عبادتوں کا ہے، اور بار بار اس کا جواب آ چکا ہے کہ اسلام کی نگاہ توجہ کی اہمیت الفاظ سے زیادہ یا توجہ کی اہمیت عمل کے طویل ہونے عمل کی سوالت سے زیادہ ہے. نیکی کا کام جتنا دیر تک کیا جائے اچھا, لیکن توجہ کی اہمیت زیادہ. چنانچہ ہمیں اس کی بہترین مثال اعمال روز عرفہ میں مل جاتی ہے. یہاں دائیں سے لے کے بائیں تک ایسے چہرے نظر آ رہے ہیں جو میدان عرفات کے اعمال کو کئی مرتبہ انجام دے چکے ہیں, لیکن یہ مسئلہ میدان عرفات ہی کا نہیں ہے, سارادر اور سولجر بازار اور کراچی کا بھی. عرفات کا دن یعنی 9 ذوالحجہ, روزے کی بھی اہمیت ہے, عمل کی بھی اہمیت ہے دعاؤں. اور اگر کوئی دونوں کے قدرت رکھتا ہو کہ روزہ بھی پورا رکھ لے گا اور دعائیں بھی اسی شام سے پڑھ لے گا تو وہ دونوں کرے. لیکن اگر روزہ رکھنے کی وجہ سے دعاؤں میں کسی قسم کی کمزوری واقع ہوتی, یہ مسئلہ مسافر کے لیے بیان نہیں ہو رہا کیونکہ مسافر تو ویسے ہی روزہ نہیں رکھ سکتا الا یہ کہ منت مان لے, تو زیادہ سے اس مسئلے کا تعلق اپنے شہر سے. کیا پتا چلا کہ روزہ رکھنے سے دعاؤں سے توجہ ختم ہو, تو سب کا ایک ہی مسئلہ ہے کہ پھر روزے عرفہ یعنی 9 ذوالحجہ کا روزہ مکروہ. حرام تو نہیں ہے, رکھ تو سکتے ہیں لیکن مکروہ اگر اس کی وجہ سے اعمال روزے عرفہ میں توجہ کم ہو رہی. اب توجہ کم ہونے کی تفصیل آئی ہے لیکن وہ تو ایک موضوع بن جائے گا. اور اس کی دوسری مثال نماز, واجب نماز اور یومیہ نماز میں, وہ کیا مثال ہے. ہماری ایک تقریر ابھی حال ہی کی یعنی 2-3 سال کے اندر یہیں پر کہ اول وقت میں نماز پڑھنا سبحان اللہ اس سے افضل کیا چیز, لیکن 13-14 موقعوں پر حکم یہ ہے کہ نماز کو تاخیر سے پڑھو, اول وقت نہ پڑھو, اول وقت کا ثواب ہاتھ سے جائے. اب اس میں کچھ چیزیں تو واجبات کا مسئلہ, پانی نہیں ہے وضو کرنے کا لیکن شام تک یعنی نماز قضا ہونے تک پانی مل جائے گا تو انتظار کرو. حج کے دوران اگر نماز قضا ہونے سے پہلے مصطفیٰ کے میدان میں پہنچ سکتے ہو تو نماز تاخیر سے پڑھو. لیکن ان 14 کی فہرست کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آج کے موضوع کی وجہ سے, یعنی اول وقت میں نماز پڑھنے سے توجہ کم ہو رہی ہے. ذرا دیر سے نماز پڑھیں تو توجہ بڑھ جائے. رکاس توجہ کی خاطر, ارتکاز کی خاطر, نماز کے کنسنٹریشن کی خاطر چھوڑ دو اول وقت کے ثواب کو. پھر بتا دوں یہ واجبات کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ثواب اور فضیلت کا مسئلہ ہے. مثلاً زہر کا اول وقت عام طور پر شدید گرمی کا وقت ہوتا ہے, جو محاورہ ہے کہ سورج نصف النہار پر ہوتا بھی نصف النہار پر. محاورہ یہ نہیں ہے, یہ تو حقیقت کہ اتنی شدید گرمی کے چیل بھی انڈا چھوڑ دے, یہ ہے محاورہ. لیکن ذرا سا سورج ٹھہرے گا گرمی کی شدت کم ہو. کہا اتنی شدید گرمی اگر اول وقت دوہر پڑھنے سے توجہ کم ہو رہی, گرمی ہے آدمی کی توجہ ہٹائے گی تو تھوڑا ٹھہرے گا, ذرا سا دن ٹھنڈا ہو جائے, اول وقت تو چلا گئے, اب چلا جائے توجہ تو مل جائے. اب ہو سکتا ہے کہ یہ مثال آج کل اتنی اچھی نہ ہو اس لیے کہ گھر تو گھر مسجدیں بھی بعض جگہوں پہ ایئر کنڈیشن ہونے لگی, لیکن بات کسی خاص مومن کے گھر یا کسی خاص مسجد کی نہیں, یہ کام مسئلہ ہے. مثال نمبر 2, مدافعت الحدثین یا قبضین کرتے ہوئے اول وقت کی نماز مکروہ. اول وقت کا ثواب ہے لیکن کسی آدمی کو اس وقت پیشاب یا پیخانے کی حاجت, اول وقت کے ثواب کی خاطر وہ ان خبر چیزوں کو روکے کہ پہلے نماز پڑھ لو پھر جاؤں. اگر اس سے اس کی توجہ ہٹ رہی یہ کہنی پیدا ہو رہی کہ پہلے چلے جاؤ حاجت سے فارغ ہو جاؤ پھر نماز پڑھ لے, ہو سکتا ہے 10 منٹ گزر جائے, ہو سکتا ہے 15 منٹ گزر جائے, کوئی بات اتنا ثواب نکل گیا. لیکن اگر اس کی وجہ سے توجہ مل رہی ہے تو وہ زیادہ اہم چیز. اور آخری مثال اس لیے کہ 4 مہینے سے بھی کم رہ گئے, ماہ رمضان پہلے نماز پڑھو پھر افطار کرو. لیکن اگر اتنی شدید بھوک یا پیاس ہے کہ پہلے نماز کے اندر ذہن بار بار کھانے یا پانی کی جانب جائے، مسئلہ الٹا، کہ پہلے افطار کر لو پھر نماز پڑھو. بے شک یہ نمازیں خالی پیٹ نہ ہوئی لیکن توجہ کے ساتھ تو ہم ایک طرح سے روزے سے بھی زیادہ اہمیت اس کو ہو رہی ہے. ایک طرح یہ تجویز نافذ. تو یہ خلاصہ ہے جو آپ نے کئی بار مجھ سے سنا، اور اسی لیے آج ہی آپ سر پکڑے بیٹھے ہیں کہ وہی بات ہو رہی جا رہی ہے. اس خلاصے کی وجہ سے اس سفر کی مجلس میں جملہ تھا کہ مولا نے اس مرد مومن کو ڈانٹا یا متنبہ کیا یا ایک مسئلے کی جانب اس کی توجہ کو مبذول کرائے. وہ کیا؟ بیچارہ پریشان حال تھا، اور جب پریشانیاں مختلف قسموں کی تو دعائیں بھی الگ الگ کرنا ہوتی، کیونکہ رزق کے لیے الگ دعا اور اولاد کے لیے الگ دعا اور صحت کے لیے الگ دعا اور دشمنوں سے بچنے کے لیے الگ دعا. تو اب اگر کوئی 8-10 پریشانیوں میں مبتلا تو ساری دعائیں پڑھنا پڑے. جیسے اگر کوئی مختلف بیماریوں میں مبتلا ایک ایک وقت میں آ کر تو 10-10 تو 12-12 دوا لینا پڑتی. تو اس کو میرے مولا نے اس حالت میں دیکھا، پہلے تو دریافت کیے کہ یہ اتنی ساری دعا، معلوم ہوا نماز فجر سے فارغ ہوا 2 گھنٹے مصلی پر بیٹھا، نماز مغربین پڑھ رہا ہے اور 1.5 گھنٹہ لگ رہا، بھائی بجا کیا ہے اتنی دعاؤں کی؟ تو کہا مولا میری یہ پریشانیاں. تو امام نے پہلے تو کہا کہ یاد رکھ، یہاں تک کا جملہ مجلس میں آیا، جو اللہ بڑی دعاؤں کو قبول کرتا ہے وہی اللہ چھوٹی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. اور اس کے بعد کہا کہ ایسی بڑی دعا جو تمہاری توجہ کو ہٹا دی، اس سے بہتر وہ مختصر دعا کہ چھوٹی سی ہو لیکن تمہاری ساری پوری توجہ اس کے اندر رہے. ایک مسئلہ آپ نے بار بار سنا ہوگا کہ کچھ دعاؤں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسے زیادہ نہ پڑھ ورنہ دعا کا اثر ختم ہو جائے. اس کا کیا مطلب؟ کیا دعا عام دنیاوی چیزوں کی طرح کہ جس کی ایک تاریخ انتہا ہوتی ہے، ایکسپائری ڈیٹ، دوا آپ خریدتے ہیں چیک کر لیجئے کہ اس کے ختم ہونے کی تاریخ کیا، اگر وہ تاریخ آ گئی ہے پھر یہ دوا آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گی، ہو سکتا ہے الٹا نقصان پہنچا. جس طرح کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں ہر ایک کی ایک تاریخ اور انتہا ہوتی ہے، یہ اس کو دیکھ لیجئے ورنہ بجائے فائدے کے نقصان ہو سکتا. کیا دعا کا بھی یہ مسئلہ ہے؟ قرآن کی آیتوں کے ساتھ یہ لکھا تھا کہ ان کی ایکسپائری ڈیٹ، یہ 10 سال چلے گی، وہ 50 سال چلے گی، وہ 100 سال چلے گی، وہ 200 سال چلے گی. یا یہ کہ دواؤں کے بارے میں ایک اور اصول ہوتا کہ کوئی دوا بہت زیادہ استعمال نہ کرے ورنہ آپ کے جسم کے لیے بے اثر ہو جائے، جسم اس کے خلاف یا قوت مزاحمت پیدا کر لے، چنانچہ پھر دوا کا ڈوز بڑھانا پڑے، اور وہ مقدار بڑھانے کے بعد بھی پھر ایک وقت آئے گا کہ بے اثر ہو جائے. تو کیا قرآن کی آیتوں کا بھی یہ مسئلہ نہیں؟ وہ جملہ بھی اپنی جگہ صحیح ہے کہ دعاؤں کو زیادہ نہ پڑھو اثر ختم ہوتا، مگر اس کے پیچھے یہ فلسفہ نہیں ہے جو دوا کے پیچھے، کہ ہر دوا کی ایک تاریخ انتہا ہوتی ہے اور ہر دوا کے بارے میں خطرہ ہوتا ہے کہ زیادہ پڑھنے سے جسم کے لیے یہ دوا بے اثر ہو جائے. چنانچہ نیند کی ایک گولی جو استعمال کرتے مسلسل استعمال کرے تو وہ بے اثر ہو جائے. اب انہیں مقدار بڑھا کے 2 کرنا ہے 2 سے 4 کرنا ہے 4 سے 8 کرنا ہے. دعاؤں میں یہ دعاؤں کا مسئلہ یہی توجہ کا، کہ زیادہ جب کوئی دعا پڑھی جاتی اب یہ ہے کہ وہ عادت میں آ جاتی، اب وہ بے اختیار زبان پہ آتی، اب انسان کی پوری توجہ بھی نہیں ہوتی، ورنہ ساری دعائیں ایک طرف رکھی. خالی الحمد کا سورہ ہی اس میں آدم کے برابر کام کرتا کہ مردے کو بھی زندہ کر سکتا ہے بعض اوقات اس کے واقعات بھی، مگر ہماری بہت چھوٹی سی پریشانی بھی اس سے دور نہیں ہوتی. وہ فرق اس لیے نہیں کہ الحمد کا سورہ 1400 سال پرانا ہو گیا ہے بیچارہ، اب کہاں تک چلے گا؟ نعوذ باللہ من ذالک. نہیں، مسئلہ یہی کہ اتنا پڑھا گیا یا توجہ ہی نہیں رہتی. آپ پورا الحمد کا سورہ نماز میں پڑھ دیتے پتہ نہیں چلتا کیا پڑھا، کیا اس کا پیغام ہے، کیا معاہدہ آپ نے اللہ سے کیا. اس میں تو ایک معاہدہ ہے کہ اجاک نابود و اجاک نستعین، چنانچہ اہدنا الصراط المستقیم، یہ ہم کریں گے وہ تو رکھے. ساری دعائیں ایک طرف رکھی، امن یجیب المضطر اذا دعاہ و یکشف الضر، یہ اکسیر کا کام کرے گی، یہ اس میں آدم کا کام کرے گی. لیکن مسئلہ یہی کہ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھنے کا نعرہ بلند ہوتا توجہ ختم ہو جائے. اب عادت زیادہ ہوتی ہے توجہ کم ہوتی ہے، چنانچہ دعا کا اثر توجہ کی وجہ سے. مولا نے کہا کہ اتنی لمبی دعا
کسی کا نتیجہ کہ جو دعائیں آپ زیادہ پڑھتے ہیں پھر وہ وقت آ جاتا ہے کہ دعا پڑھتے ہوئے سفے تک اڑنا پڑتے ہیں کہ کتنے باقی رہ گئے یا جملے ذہن میں رکھنا پڑتا ہے کہ وہ جملہ آ گیا اس کا مطلب آخری دعا ہو گئی ایک اطمینان کی بات چنا راوی کو پلٹ کے سوال کرنا چاہیے تھا وہ اس نے کر لی وہی سوال کا جواب اس مجلس میں نہ سکا چنانچہ کسی نے پوچھ لی کہ پھر مولا ایسی کون سی دعا کہ میرے سارے مسئلے بھی حل ہو جائے اور وہ دعا بھی مختصر ہے جب امام نے کہا کہ ایسی لمبی دعائیں چھوڑ دے تو پھر آپ ہی بتائیں کہ چھوٹی بھی دعا ہو دعا چھوٹی بھی ہو اور میرے مسئلے بھی حل ہو رہے ہیں یہ تو فائدہ نہ ہوا نا کہ آج پریشانیوں کے لیے آج دعا کر رہے ہیں امام نے ایک دعا بتائی ہو تین پریشانیوں کے لیے تو بھائی وہ پانچ دو مسئلے جو باقی ہیں وہ تو رہیں ایسی دعا ہو کہ چھوٹی بھی ہو اور وہ سارے مسئلے حل ہو جائیں جو بڑی بڑی دعاؤں کو الگ الگ پڑھنے سے حل ہو جائیں امام نے کہا سن بسم اللہ تو آپ کو پہلے ہی پڑھنا کہا یہ چار جملے وہ بھی یہ نہیں کہ اس سے بیٹھتے صبح شام ہر وقت ایک مرتبہ دو مرتبہ پڑھو اور جتنی بھی تمہاری پریشانیاں ہیں سب کا یہ حل ہاں پھر وقتاً فوقتاً سال میں ایک مرتبہ شب قدر آئی اب میں کہنے جا رہا تھا شب قدر کی رات آئی پھر پکڑا جاتا کہ تو غلط اردو کل شب قدر آئی عاشور کا دن آیا عرفات کے میدان میں پہنچ گئے شب جمعہ آئی ایک روزانہ نہیں ہفتے میں ایک مہینے میں ایک چھ مہینے میں ایک سال میں ایک زندگی میں اس وقت تو لمبی لمبی دعائیں روزانہ کے لیے الحمدللہ علی کل نعمت واسأل اللہ من کل خیر واعوذ باللہ من کل شر واستغفر اللہ من کل ذنب کیا تم کہا روزانہ ایک بار پڑھو ہر مسئلہ اس میں حل بظاہر دیکھیے کہ کچھ باقی نہیں بچے چار مرتبہ اللہ کا نام آیا پہلی اور تیسری مرتبہ زیر کے ساتھ دوسری اور چوتھی مرتبہ صبر کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ علی کل نعمت اے خدا تیری ساری تعریفیں ہیں تیری ہر نعمت پر اب سب آ بجائے اس کے کہ آپ نعمتوں کو الگ الگ کر کے گنوائیں وہ بھی ضروری ہوتا ذہن کو جھٹکا لگے کہ نعمت کسے کہتی جیسے دعائے عرفات میں امام حسین کی دعا ہمارے عرفات میں امام حسین کی دعا اس میں ایک ایک نعمت گنوائی ہوئی پیدائش سے پہلے کی نعمت جو وقت ولادت کا جو اللہ کی نعمتیں آئیں بچپنے کی جوانی کی بڑھاپے کی دماغ کی رگوں کی اور ناک کی رگوں کی لسٹ وہ بھی ضروری کہ کبھی احساس تو ہو کہ ہر وقت زبانیں شکایت کھولے ہیں تو اس وقت بھی اللہ کتنی نعمتیں دے رہا مگر روزانہ یہ ساری فہرست گنوائیں گے بہتر ہو جائیں تو روزانہ بس الحمدللہ علی کل نعمت ہر نعمت اس کے اندر آ گئی خدا کی تعریف ہو جو ہر دعا کی قبولیت کی پہلی شرط کاروبار تو نہیں کرنا ہے نا کہ جاتے ہی اپنی بات شروع کر اس کے بعد وَأَسْأَلُ اللَّهَ مِنْ كُلِّ خَيْرٍ اے خدا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ہر خیر کا اب بچا آپ اپنی پریشانیاں نہیں اپنی حاجتیں پیش کر دیں دس پندرہ بیس پچیس پچاس آپ کو یاد آتے خدا آپ بھی اپنی ساری حاجتیں ایک وقت میں یاد نہیں کر سکتے مِنْ كُلِّ خَيْرٍ کہہ کے آپ نے معاذ اللہ انگریزی محاورے کے مطابق گیند اس کوٹ میں ڈال دی اب ہر خیر میں تجھ سے مانگتا ہوں اب اللہ خود خیر کی گنتی کرتا رہے اور وہ ہم کو دیتا رہے یہ چالاکی بھی نہیں کہہ رہا ہے کہ اس لیے کہ معصوم کی تعلیم کردہ دعا وَأَعُوذُ بِاللَّهِ یہ تیسرا اللہ ہے کثرے کے ساتھ یعنی زیر کے ساتھ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ كُلِّ شَرٍّ اور اے خدا میں تجھ سے بنا چاہتا ہوں ہر شر یہ آپ نے اپنی پریشانیاں پیش وہ حاجتیں تھیں یہ پریشانیاں وہ مانگنے والی چیزیں تھیں یہ بچنے والی چیزیں اس کے اندر ہر پریشانیاں دشمنوں کا خوف ہو ظالموں کا ڈر ہو رزق کا مسئلہ سے جتنی بھی ہے سب چیزیں جمع ہو گئی اعوذ باللہ من کل شر اور آخر یہ بھی دعا کی قبولیت کی ایک شخص واستغفر اللہ من کل ذنب کچھ خیر اس لیے روکے ہوتے ہیں کہ ہم نے گناہ کی اللہم اغفر لی ذنوب التي تحبط الدعاء اب ہم نے اللہ سے خیر مانگی تو کہیں اس وجہ سے کچھ خیر نہ رک جائیں کہ ہم گناہ کر کچھ پریشانیاں اس لیے آتی ہیں کہ ظالم ہم پہ ظلم کرنا چاہتا خدا ہمارا امتحان لینا چاہتا اور کچھ پریشانیاں اس لیے آتی ہیں کہ کوئی ہمارا گناہ ہے جو روکے ہوئے ہیں کسی نعمت چوتھا جملہ کہہ کہ یہ رکاوٹ بھی دور کر واستغفر اللہ من کل ذنب اور اے خدا میں استغفار کرتا ہوں ہر گناہ کا روزانہ ایک بار دو بار صبح کے آغاز شام کے آغاز کی دعا پڑھوں پھر وہ لمبی لمبی دعاؤں کی ضرورت نہیں. اسی وجہ سے اس دعا کا ایک نام ہے ہماری کتابوں دعائے جامع. جامع عام طور پہ کہتے بڑی چیز, جامع مسجد بڑی مسجد, جامع کتاب بڑی کتاب, لیکن اس دعا کا نام جامع ہے جبکہ مختصر ترین دعا. وجہ یہ ہے کہ اپنے الفاظ کے اعتبار سے مختصر, فوائد کے اعتبار سے اس سے زیادہ تفصیلی کوئی ہوا ہے, سارے فائدے لے کے آتی. کہ اس سفر کی مجلس میں اس کا تعارف آ گیا دعا نہیں ہے, اس لیے کہ آگے سے زیادہ مجمع کو یہ دعا معلوم ہے. آپ حضرات تو دعاؤں کے ماحول میں, لیکن کچھ کو نہیں معلوم ان کا سوال آ گیا, چنانچہ یہ بات مکمل. نمبر دو, تمہیں چل رہی نا نمبر, میرے دو ہفتوں کے جملے پر ایک سوال ہوا کہ آخر ان جملوں کا ہمارے موضوع سے کیا تعلق. دو ہفتے میں نے یہ جملے عرض کیے, سوال آ گیا, مگر سمجھائیے تو کہ آخر اس کا تعلق کیا. وہ میرے جملے یہ تھے کہ مرجع کے فتوے پر عمل کرنا آپ کے لیے ضروری نہیں, اگر وہ کسی چیز کو جائز یا حلال یا مباح کہے گا. ہاں, واجب کہے تو آپ کو عمل کرنا ہے, حرام کہے تو آپ کو عمل کرنا ہے. وہاں پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہم عمل نہیں کریں, چونکہ ہمارا دل نہیں مان رہا ہم عمل نہیں کریں. لیکن اگر اس نے کسی چیز کو جائز کہا, آپ وہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے جائز ہے, ہم اس کے فتوے کی مخالفت نہیں کریں, دل نہیں مان رہا عمل نہیں کریں. جائز کا تو مطلب یہ ہے کہ دل مان بھی رہو تب بھی مرضی عمل کرو کہ عمل نہ کرو. پوچھا گیا کہ دو ہفتے آپ نے مسلسل یہ تقریب باندھی کیوں, تعلق کیا اس کا مسئلہ ہے؟ میں بہت پاس ہے تعلق کہ سود کے حوالے سے خصوصاً مرحوم آگاہ ہوئی کا مسئلہ ایسا ہو کہ بہت سے لوگ سود کی مذمت کی وہ آیتیں اور روایتوں کی وجہ اتنی احتیاط کرنا چاہتے کہ ٹھیک اگر کھلا کھلا سود کو یہ مراجع جائز قرار دے بھی رہے پھر وہ سود نہیں رہے. یہ لفظ خود غلط فہمی پیدا کر رہا ہے کہ سود کو جائز, نہیں وہ سود ہی نہیں, معاشرہ سود کہہ رہا ہے, لیکن جب مشتحد نے کہا جائز ہے اس کا مطلب ان کے فتوے کے اعتبار سے وہ سود نہیں, تو وہ اس کو جائز کام نہیں کرتی, فتوا ہے لیکن دل نہیں مان رہا. جیسے کافر سے سود لینا جائز, یہ سارے مراجے کا فتوا, بلکہ یہ عجیب بات کہ بینکنگ اور مشہور المالک کے مسئلے, یہ تاثر بنتا ہے کہ جیسے ان مسائل میں مرحوم آغا کوئی کا فتوا خاصا نرمی والا اور باقی مستحدین سختی کر رہے ہیں. یہ الفاظ بھی غلط ہوتے ہیں لیکن عوامی زبان میں یہ چل جاتے ہیں, فقہی زبان میں یہ نہیں چلتے کہ وہ نرم ہے وہ سب, عوامی گفتگو میں چل جاتے ہیں. لیکن عجیب بات یہ کہ وہ جو سود کے مسئلے لوگوں کو دوسرے مراجع کے یہاں حرام اور ہمارے کوئی کے یہاں جائز لگ رہے ہیں اور یہ تاثر پیدا ہو کافر سے سود لینا چاہیے, اس میں سارے مستحدین جائز کہتے ہیں, خدا ہمارے کوئی کو اس میں تذبذب اشکال ہے احتیاط واجب. کیوں؟ اب یہ بات کا جملہ ہے, مستحد اپنے مزاج سے فتوا نہیں دیتا, جو قرآن اور حدیث سے اس کی سمجھ میں آ رہا. اسی لیے آج ایک مسئلے میں کوئی مستحد نرم لگتا تو اگلے مسئلے میں وہ سخت لگنے لگتا, اور جو آج سخت لگ رہا ہے اگلے مسئلے میں بہت نرم لگتا. تو اب یہاں پہ کافر سے پوچھ جائے, بہت سے لوگ کہتے ہیں لیکن دل نہیں مان رہا, ٹھیک مت نہیں, اس لیے کہ جائز کہا, جائز سود کے حوالے سے یہ بات بار بار کہنا پڑ رہی کہ جائز کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو لینا ہی پڑے. ہاں, واجب کے مسئلے میں آپ کو لینا پڑے. اگر کوئی نے کہا کہ لندن کا چاند شرعی گواہی سے پتا چل جائے تو کراچی میں بھی آپ کو عید منانا, عید منانا اسلام میں کسے کہتے, یعنی روزہ نہیں رکھ سکتے, آپ نے کہا دل نہیں مان رہا. یہ کیسے ہو سکتا کہ باقی ہر چیز ہم اپنے شہر کراچی سے دیکھیں اور روزے کے لیے لندن چلے؟ تو جب رمضان شروع ہوا اس وقت کیوں نہ گئے تھے لندن؟ بہت ساری بات ہے, مگر ساری بحث کر لیجئے, سارا اختلاف کر لیجئے, آخری یہ ہے کہ ماننا پڑے کیونکہ یہ واجب کا مسئلہ ہے, اس کے اندر اپنی بات نہیں چلے. اسی طریقے سے اگر کسی مسئلے میں مستحد نے لفظ حرام استعمال کر دیا کہ بولا چیز حرام, ماننا پڑے؟ جیسے مستحد نے کہا کہ چہرہ کھولنا بھی حرام, اب آپ اپنی دلیلیں لے آئے کہ حج میں کیوں نہیں چہرہ کھولا جاتا, یہ کہا کہ مت, وہ جو کچھ بحث کر سکتے, لیکن آخری نتیجہ یہ ہے کہ حرام کا فتوا آگے آپ کے پاس اختیار نہیں. لیکن جہاں چاہیے کا مسئلہ ہے, جیسے آغا خامنائی کے فتوے میں شطرنج, جواب کا آغا خمینی کا فتن یہ نہیں تھا, یہ تو بالکل غلط ان کے نام سے مشہور ہو گیا, مستحد کے نام سے غلط مسئلے بھی مشہور ہوتے, کتنا یہ مسئلہ آغاز خمینی کے نام سے مشہور ہوا کہ سگریٹ پینا نئے آدمی کے لیے حرام، کوئی ایسا مسئلہ تھا ہی نہیں. اسی طرح شطرنج آغاز خمینی نے حلال کی تھی پسند، وہ آغاز خامنائی کے یہاں گنجائش ہے، وہ بھی ابھی پورا ثابت ہے کہ ثابت نہیں، وہ اس طرح سے امام خمینی کے حسن یہ جائز نہیں تھا آخر وقت. لیکن فرض کیجیے کہ جن مراجے کے یہاں جائز بھی، پھر اگر کوئی آدمی کہے لیکن میرا دل نہیں مانا، جائز کہا ہے نا، چھوڑ سکتے. اگر کہتے شطرنج کھیلنا واجب ہے تو مسئلہ بدل جاتا، پھر دل بھی نہیں چلتا. دودھ کے یہ سارے مسئلے سمجھ میں نہیں آ رہے، ہضم نہیں ہو رہے، عقل قبول نہیں کر رہی، تو سب یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ماننا ضروری ہے، جائز ہے، فرضی ہے، جو چائنا لو، یہ رب ہے یہ سوال. اور نمبر تین کو اتنے جلدی دہراتے ہوئے عجیب لگ رہا، مگر سن لی، کتنے جلدی، اسی منگل کو سیرت رسول کی تقریر نمبر 190 میں یہ مسئلہ آیا، اور فقط اس لیے کہ بات یقینی ہو جائے، کتاب دیکھ کے میں نے مسئلہ پڑھا، وہی چیز یہاں بھی آ جائے. یہ کسی نے خواہش تو ظاہر نہیں کی، لیکن میں چاہتا ہوں وہ یہاں بھی آ جائے. وہ کیا؟ وہ یہ کہ کوئی ایک سوال یہ کر لے کہ بھائی مجتہدین کو ضرورت کیا تھی یہ سارا چکر چلانے کی؟ یہ بھی جملے خلاف شان ہے، خلاف ادب ہے توحید، مگر عوامی گفتگو میں جب نیت ٹھیک ہو تو چل سکتے. بھائی سیدھی سیدھی وہ بات کہہ دیتے کہ اگر یہ والا سو جائز کیے تو بھی بچو اس کیا جاتا ہوں، ایک مشکوک چیز یا بہرحال جو ذرا بدنام چیز ہے، جس کی تفصیلات تو لوگوں کو پتا ہو کہ نہ ہو لیکن اس کی حرمت ذہن میں ہے، کہہ دیتے تو کیا نقصان. یہ اسی منگل کو تقریر 190 میں آیا، کوئی کی کتاب میں لے کے آیا، اس کتاب کو میں نے کھول کے پڑھا، پڑھنا شروع کیا تھا، آدھا جملہ تھا کہ لائٹ چلی گئی، پھر کتاب بند کی تھی، جیسے ہی بند کی تھی پھر لائٹ آ گئی. یہ اس لیے میں نے کہا کہ جو کیسٹ میں سنیں گے ان کی سمجھ میں آئے گا نہیں کہ کیا ہو رہا، تو وہ یہاں بھی سمجھ. وہ کیا؟ وہ اگر کے بعد آنے کی تھی لیکن اطلاق یہاں بھی ہوتا. مرحوم آیت اللہ خوئی سے کسی نے ایک سوال کیا، آیت اللہ خوئی سے تقریباً 1,00,000 سے زیادہ سوال پوچھے گئے ان کے مستحق بننے کے بعد. اب وہ سوال جواب چھپ رہے، اس کی وجہ سے چوتھی چیز مجھے اور بیان کرنا پڑے گی، آج کی تقریر تو پھر گزر گئی، لیکن نہیں اتنا گھبرائیے نہیں، آج مسئلہ مکمل. تیسری چیز، تو ایک سوال یہ پوچھا گیا تھا کہ بے دین لوگ ہیں، انہیں اس کی پرواہ نہیں ہے کہ مستحق کیا کہتا ہے اور کیا نہیں کہتا، اور دیندار لوگ ہیں وہ گانا سننا ہی نہیں چاہتے. پھر گانے کے حوالے سے بھی تو یہ مسئلہ آ گئے، خصوصاً اسلامی انقلاب ایران کے بعد، کچھ گانے حلال ہیں کچھ حرام. اب امام خمینی کی اس حوالے سے ایک الگ تعریف ہے، یعنی ڈیفینیشن، اگر کوئی کے پاس گانے کی کیا تعریف، جو گانا لہو لہو والا ہو وہ حرام ہے، جو غیر لہو والا ہو وہ حلال. چنانچہ عربی میں سے مختصر کر کے کہیں گے، الغناء اللہوی حرام و غیر اللہوی حلال. اس پر ایک تقریر ہونے والی ہے 3-4 درس کے بعد، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ اسی طرح الگ الگ موضوعات پر بات چلے اور آپ اکتاہٹ میں مبتلا. 1.5 مہینے کے بعد گانا کسے کہتے ہیں، اس سے تکلیف کر ہی دینا. لیکن خلاصہ یہ، تو ایک مرد مومن پوچھتے کہ ان کے جملے سے کتاب اس وقت ہی آج نہیں، کہ آخر ہمارے مراجع زنا کی دو قسمیں کر، کہ لغوی حرام ہے غیر لغوی حلال، نوجوانوں کو پریشانی میں کیوں مبتلا کرتے، اور ایک فتویٰ کیوں نہیں دے دیتے کہ زنا حرام. ختم. جو پوچھنے والے ہیں وہ چاہتے بھی یہی ہیں کہ حرام ہو جائے، اس چکر سے ہی بچ جائیں کہ یہ کیسے سن سکتے ہو وہ نہیں سن سکتے، یہ والا ریڈیو پروگرام سن سکتے ہو وہ نہیں سن سکتے. تو اس کا جواب انہوں نے دیا کہ اس کی وجہ یہ سوال تھا، زیما کا آپ نے کیوں ایک فتویٰ نہیں دے رہے. جواب یہ تھا اس لیے کہ مجتہد کو حق یہ نہیں ہے کہ وہ شریعت بنا، شریعت بنانے کا حق نہیں، اس کی ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ قرآن اور حدیث سے جتنا سمجھا ہے وہ لوگوں تک پہنچا. اب جب سمجھ میں ہی آ رہا ہے کہ یہ والا غنا حلال ہے وہ حرام، یہی اس کو کہنا پڑے. اگر ایک حلال غنا سمجھ میں بھی آ رہا ہے عوام کے مطالبے پہ اس کو حرام کر، یہ تو گویا اس نے شریعت بنائی ہے، شریعت بنانے والا مرجع نہیں ہوتا، یہ اختیار تو رسول کو بھی نہیں ہے، یہ صرف اللہ کا اختیار. وہاں کی ساری تفصیل تھی، وہاں ایک جملہ دو جملے، اس لیے کہ مجتہد کو شریعت بنانے کا اختیار نہیں، اسے جو سمجھا ہے اتنی احکام بتانے کا حق، اور ہم یہی سمجھے، یہی چیز سود کے حوالے سے آئی کہ بھائی آخر کیوں ایک احتیاط والا جملہ کہے کہ سارے روح سے مومنین کو نہیں بچایا جاتا. جواب دیں گے کہ ہم تو خود کہہ رہے بچ سکتے ہو تو بچو، تمہارے لیے واجب نہیں، لیکن بتانے کی حد تک ہمیں حق ہی نہیں ہے کہ جو چیز حلال سمجھ میں آ رہی ہے ہم اسے حرام بتاؤ. جو ناچ خالی اتنا جملہ نہیں ہے کہ حرام محمد قیامت تک حرام، یہ بھی جملہ ہے کہ حلال محمد بھی قیامت تک حلال. حرام کو کوئی حلال کر دے وہ تو بری بات، لیکن حلال کو کوئی حرام کر دے حکم شریعت بتاتے عمل میں ٹھیک آپ نے حلال ہے، میں اپنے آپ پہ اس کو حرام کرتا ہوں، میں اپنے آپ پہ حرام کرتا ہوں، یعنی اللہ نے حرام نہیں کیا. یہ تیسری بات فقط اس لیے تھی کہ مسئلے کے مختلف پہلو سن کر آپ چکرائیں. چوتھی بات مجھے بتانا تھی لیکن آج نہیں، کچھ چیزیں اگلے درس کے لیے بھی رکھوں. اب تین باتوں کے بعد مسئلے کو آج ایک دوسرے انداز سے شروع کروں. بینکنگ کے مسائل، اس کے حوالے میں کوشش یہ کر رہا تھا کہ چار مجتہدین کے مسئلے ساتھ لے کے چلوں، مگر ایک تو اس میں سمجھنے والوں کے لیے ذرا مشکل ہو رہی ہے اور دوسری بات بیان میں بھی ذرا سی گڑبڑ ہو رہی ہے. تو آج یہ طریقہ بدل گیا. آغائے خامنائی اور امام خمینی کا مسئلہ شروع میں بتا دوں جو کہ مختصر ہے اور اس کے اندر وہ ساری تفصیلات رہیں، اور پھر مسئلہ آغائے خوئی اور آغائے سیستانی کے فتوے سے چلے. کیوں؟ جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ آغائے خمینی اور آغائے خامنائی کا مسئلہ صرف دو یا تین جملوں میں مکمل، تفصیلات جتنے مختلف پہلو آغائے خوئی کے یہاں نکلتے. تو پہلے امام خمینی رضوان اللہ علیہ اور آیت اللہ خامنائی، ان کا مسئلہ جتنا اب تک ملا پورا مسئلہ آغائے خامنائی کا ملا بھی وہ سنیں، وہ مختصر اور اس میں اور آغائے خوئی کے مسئلے میں بہت ہی بنیادی فرق یہ کہ بینکنگ کے مسائل میں کہیں کہیں، بلکہ یہ کہیے کہ اکثر جگہ پر حاکم شریعت سے اجازت لینا پڑتی ہے. تو آغائے خوئی اور کسی حد تک آغائے سیستانی کئی چیزوں میں عام اجازتیں دیتی ہیں، عام اجازت. پہلے یہی کہا کہ یہ اجازت والا مسئلہ، پھر کہا لیکن ہم اپنے سارے مقلدوں کو عام اجازت دے دیتے ہیں. ان مسائل جہاں ایک عام اجازت مل گئی، امام خمینی اور آغائے خامنائی پہلے وہی بات کہتے ہیں جو آغائے خوئی کہتے ہیں کچھ کچھ جگہوں پر کہ یہ مسئلہ حاکم شریعت کی اجازت، لیکن اس کے بعد کہتے ہیں ہم عام اجازت نہیں دے رہے، جسے اجازت چاہیے وہ الگ سے آپ انفرادی طور پر یعنی انڈیویجل ہم سے یا ہمارے نمائندے سے رابطہ قائم کریں. اور ایک بات، ایک تو یہ ایک بڑا فرق ہے جس کی وجہ امام خمینی اور آغائے خامنائی کے مسئلے مختصر رہے ہیں، کوئی عام اجازت نہیں دی الگ سے جا کے اجازت. جب الگ سے اجازت دو گے تو تفصیلات اسی وقت کو پوچھیں گے اور انہیں تفصیلات سے جواب دیں گے. اور دوسری بات یہ کہ پچھلی تقریر کا ایک مسئلہ کہ اجازت کے لیے اپنا مرضی کوئی تھوڑی ضروری ہوگا، کسی بھی مرضی سے دے سکتے، وہ یہاں امام خمینی اور آغائے خامنائی کے چلے گا بھی نہیں، اس لیے کہ کسی بھی مرضی سے اجازت اس وقت نہیں جا سکتی جب اس مرضی کا فتوا اور ہمارے مرضی کا فتوا ایک، مطلب ہمارے مرضی کے نزدیک یہ چیز حلال ہے اجازت دے، ان کے نزدیک بھی حلال ہے اجازت دے، اب کسی سے بھی لے، لیکن اگر ان کے نزدیک مسئلہ حرام اور ہمارے مرضی کے نزدیک حلال، ہمارے مرضی نے حلال کی وجہ سے اجازت دی، انہوں نے کہا حرام، لیکن اگر یہ حرام کر لیا تو اجازت مانگو، اب ہمارے مرضی کی اجازت وہاں نہیں چلے کیونکہ ہمارے مرضی نے حلال والی چیز میں اجازت دی. یہ جملہ بھی تشریح طلب ہے، لیکن میں جان بوجھ کے اس کی تشریح نہیں کر رہا ہوں کیونکہ سمجھدار سمجھ گئے جن کو ضرورت نہیں ہے، یعنی جو امام خمینی کے مقلد نہیں تو کیوں زیادہ وقت لگایا ہے. اب آئیے امام خمینی اور آغائے خامنائی کے مسئلے پانچ منٹ سات منٹ میں مکمل کر کے ہم آدھے مسئلے سے فارغ ہو جائیں، ان کے مقلدوں کے لیے بھی آسان کہ ہر ہر مسئلے میں چار چار نام سنیں گے کبھی چکرا جائیں کہ ہمارے مستحد کا کیا مسئلہ. آغائے خامنائی کے مسئلے تین جملے، گھر کے آغائے خوئی کے مسئلے سن کر آپ کے ذہن میں آغائے خامنائی کے مسئلے کی بھی شکیں نکلے، لیکن جو مسئلہ بیان نہیں ہو رہا اس کا مقصد یہ کہ وہ تفصیل اب تک مجھ تک نہیں پہنچی. آغائے خامنائی تین سوال فرماتے ہیں، بینک کی نوکری اگر سودی ادارہ ہے یعنی سودی شعبہ ہے تو جائے حرام ہے، غیر سودی شعبہ ہے حلال. صوبی اور غیر صوبی کسے کہتے ہیں؟ یہ تو وہی تعریف کا ڈیفینیشن چلے گی جو آگا کوئی بتائیں گے. مگر دیکھیے پہلا مسئلہ یہ تھا ہے, صوبی ادارے میں ملازمت حرام ہے, غیر صوبی میں حلال. اور اگر مقروض کام ہے, کچھ سود کا کچھ غیر سود کا, تو اسی اعتبار سے آدھا کام حلال آدھا حرام. آگے کا مطلب جتنا بھی تناسب بنتا ہے یا ریشو بنتا ہے. اور صوبی شعبے کام کرنے کی اجرت بھی حرام. آغا کوئی اجرت کو حلال کرے مجھے نہیں مانتا. صوبی شعبے میں کام کیا اجرت حرام, غیر صوبی میں کام کیا اجرت حلال. ایسے شعبے میں کام کیا جس میں ملا جلا تھا تو اتنی اجرت حلال ہے جو غیر صوبی کام, اتنی اجرت حرام ہے جو سود والا کام. بہت ہی آسان, بہت ہی مختصر. یہ نوکری کے حوالے سے کس نے مسئلہ بتایا؟ آیت اللہ خامنائی اور امام خمینی. اچھا, اس کا پہلا جملہ ہمارا کوئی بھی مانے, پھر آگے ذرا سا اختلاف ہوگا اجرت کے حوالے سے. لیکن ابھی امام خمینی اور آغا خامنائی کے مقلد ہوں گے. جہاں تک سوال کام کرنے کا ہے تو یہ واضح ہوگا. اب سودی اور غیر سودی کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ ادارہ جس میں کسی بھی انداز اور کسی بھی حوالے آپ کو سود کے معاملے میں کوئی بھی حصہ لینا پڑتا. اب یہ سارے مراجع کی تعریف چنا, ہر وہ آدمی جسے کمپیوٹر میں کوئی ایسی معلومات داخل کرنا پڑے یا فیڈ کرنا پڑے جس کا سود سے کام ہو, وہ سودی کام ہو. چنانچہ کمپیوٹر آپریٹر کا کام خراب, ایسا پروگرام بنا کے دینا پڑے پروگرامر کا کام خراب, ایسے عہدے یا کرسی پر بیٹھا ہے کہ کسی ایسی دستاویز پہ دستخط کرنا پڑے جس میں سود کی کوئی بات آئی, چاہے چار فل اسکیل سائز کی دستاویز ہے صرف ایک لائن سود کی اور باقی 45 لائنیں جو ہے اس کا سود سے کوئی تعلق نہیں, پھر بھی اگر دستخط کرنا پڑے حرام, اسے ٹائپ کرنا پڑے حرام, اس کو ایک بار لکھے جانے کے بعد چیک کرنا پڑے اور کوئی کام نہیں, خالی پڑھنا ہے کہ کہیں کوئی غلطی نہیں, حرام. اسی طریقے جو مسئلہ پہلے آ گیا 3 ہفتے پہلے, ایک آدمی کا کام صرف یہ ہے کہ اس میز کی فائل یا کاغذ وہاں پہنچا, وہاں کا کاغذ وہاں پہنچا, وہاں کا کاغذ وہاں پہنچا, اور اسے پتا ہے کہ اس میں کچھ کاغذات ایسے ہیں جس میں سود کی کوئی بات نہیں. یہ نوکری بھی حرام, سود لینا حرام, سود دینا حرام, سود کا گواہ بننا حرام, سود کی دستاویز لکھنا حرام, اس پہ دستخط کرنا حرام, اس کا حساب کتاب کرنا حرام, اس کا حساب کتاب رکھنا حرام, اس کی دستاویز منتقل کرنا حرام, کسی کو پہنچانا حرام, کسی سے لے کے آنا حرام. حدیث میں آپ ان آدمیوں پہ لعنت کی گئی ہے جو سود کے معاملے میں حصہ لیں گے, مگر وہ آتی نہیں اس سے بھی دیا گیا. حدیث میں کمپیوٹر کا تذکرہ نہیں ہوگا, وہ بھی اس میں شامل. جو نہ اس چپراسی جس کا کام کاغذ کو ادھر سے ادھر لے جانا, اس کا کام بھی حرام ہے اگر اسے معلوم ہے کہ کاغذ سود والے یا ان میں سے کچھ کاغذ سود والے. کیشیئر کا کام, جو کاؤنٹر پر بیٹھا لوگ چیک لائے تو اس کو کیش دے دیا, کیش لائے تو اس کو جمع کر, اسے کچھ پتا نہیں کہ یہ کون سے مرضی کا مقلد آ رہا ہے, کس نیت سے آ رہا ہے, کہاں سے. لیکن اگر اسے اتنا یقین ہے کہ صبح سے شام کے دوران یا جتنے بجے تک بینک کھلا ہوا کوئی نہ کوئی ایسا آدمی آیا ہے کہ جس نے یا تو سود دیا ہے, بینک سے کوئی قرضہ لیا ہو, یا سود لیا ہے اپنے اکاؤنٹ, کوئی ایک آیا ہو, پورے 4-5-6 گھنٹے کی اس پبلک ڈیلنگ کے درمیان, تو یہ نوکری بھی حرام. البتہ پورا کام حرام نہیں ہے اتنی دیر, لیکن پورے سے بچیں اگر یہ معلوم ہے کہ اس کے بغیر ہم سود سے نہیں بچ سکتے. یہ والی تفصیلات آغا کوئی اور آغا سیستانی کی بھی ہے, چلے اچھا ہوا سب شروع میں آتے. چنا آخر ایسا کہ جس کے پاس بینک میں کام بھی ہو اور سود نہ ہو, شاید ہی کوئی بچے, شاید اس لیے کہ کچھ چپراسی کی حد تک تھا, لیکن اگر وہ بھی کاغذ یا فائلیں لے جاتا تو ختم. اب صرف جھاڑو لگانے والا, ویکیوم چلانے والا, دروازے پہ باب آدم کے زمانے کی بندوق لے کے کھڑے ہونے والا, یا اس قسم کے ایک دو آدمی بچے تو بچے. لیکن یہ وہ کام ہے کہ جس کو کرنے کو کوئی تیار بھی نہیں, اور جو کرے گا وہ مسئلے سنے گا. یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ سود لین دین میں کچھ مسئلے حلال کے نکلے تو پچھتائے کہ ہم نے 20-15 سال پہلے بینک کی نوکری کیوں چھوڑی, یہ تو حلال کی طرف جا رہا ہے مسئلہ. ملازمت کرنے کا مسئلہ نہ پہلے والا حلال کی طرف تھا, نہ حلال کی طرف. اور کوئی تبدیلی بھی اس مسئلے میں 20 سال کے اشتہار کے باوجود نہیں آئی, بلکہ کچھ زیادہ ہی سخت ہوا ہے مسئلہ. اسی طریقے سے گولڈن ہینڈ شیک کچھ لوگ نکالے گئے, ان کی مجبوری نے ان کو گناہ سے بچا لیا, اپنے اختیار سے گناہ نہیں چھوڑا, دھکا دے کے نکالا گیا, لاکھ کھا کے نکلے اس لیے گناہ سے بچ, کچھ نے اپنے اختیار سے چھوڑ دی, تو وہ بھی پچھتانے کا مسئلہ نہیں. اگر بینک سے قرضہ لینا کسی مرضی کے نزدیک جائز ہونے جا رہا اور بینک میں پیسہ رکھنا کسی کے نزدیک جائز ہونے جا رہا, تو بہرحال نوکری میں کوئی تبدیلی اس مسئلے میں نہ پہلے تھی نہ اب ہے اور نہ آئندہ ہونے کا امکان. بہت سے مسائل میں ابھی مہاراج نے فتویٰ نہیں دیا جائز کا, لیکن ایک امکان نظر آ جاتا آنے والے سفید مرضی کو دیکھ کر, اس میں کوئی امکان نہیں. تو وہ لوگ کو اپنا دل مضبوط کر لیں کہ انہوں نے کوئی حماقت کا فیصلہ نہیں کیا, کوئی بھی تبدیلی اس مسئلے میں نہیں آئی. چنانچہ بینک کے یہ سارے شعبے تمام مستحقین کے نزدیک خراب, اور پھر اس کے بعد آغائے خامنائی اور خمینی کے نزدیک سودی شعبے میں ملازمت حرام ہے, غیر سودی میں ملازمت جائے, اور سودی میں جو ملازمت ہے وہ حرام ہونے کے ساتھ ساتھ اجرت اور تنخواہ بھی حرام. اب ایک سوال کہ اگر کسی کے گھر میں یہ حرام تنخواہ رہی ہے تو اس کے گھر والے کیا کریں؟ جواب, حاکم شرع یا ان کے وکیل سے رجوع کریں اور کوئی راستہ نہیں. یہی سوال آغائے خمینی سے ہوگا, وہ ایک عام اجازت دے دیں, مگر جیسا کہ میں نے کہا پہلے آغائے خمینی اور خامنائی کے مسئلے کو سمجھ لیں کہ اجرت حرام ہو. اگر کوئی خاتون یا کوئی بچہ سوال کرے کہ ہمارا اس کے اندر کیا قصور اور ہم مجبور ہیں الگ ترتیب اپنے شوہر یا باپ کے ساتھ رہنے پر, ہم کیا کس طریقے سے کھانا پینا کریں, تو آپ کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے, لیکن کوئی اجازت نہیں آپ آئیے مشتحد یا اس کے وکیل کے پاس, جو وہ کہے اس کے مطابق عمل کی ختم بات. مسئلہ نمبر 2, بینک سے قرضہ لینا. فرمایا کہ کوئی بھی بینک, یہ دو نمبر ہے امام خمینی اور آیت اللہ خامنہ, بینک سے کسی قسم کا بھی قرضہ لینا حرام ہے سود کی شرط کے ساتھ. شرط کی تعریف آ چکی ہے کہ اگر یہ انڈر اسٹوڈ ہے, یہ پہلے سے معلوم ہے کہ بینک لے گا اس شرط, بلکہ قرضے میں تو وضاحت کے ساتھ شرط کا تذکرہ ہوتا ہے. امام خمینی اور آغائے خامنہ کے نزدیک بینک سے قرضہ لے اس شرط کے ساتھ کہ میں اس پہ سود دوں یہ حرام ہے, چاہے کافر کا بینک ہو, مسلمان کا بینک ہو, حکومت کا بینک ہو, مشترک بینک, بالکل دروازہ ہی بند, آگے مسئلے میں کوئی گنجائش نہیں. قرضہ لینا سود کی شرط کے ساتھ حرام, لیکن اگر کسی نے قرضہ لے لیا تو جو پیسے لائے گا وہ حرام, جو سود دے گا وہ حرام. اس لیے کہ اگر آنے والا پیسہ بھی حرام, تو اگر اس نے آپ نے مکان بنایا یہ مکان حرام, اس میں آپ نے نماز پڑھ سکتے ہیں نہ قرآن پڑھ سکتے ہیں نہ ٹھہر سکتے ہیں, اس لیے قرضہ لینا حرام. دیکھیے سود جب کسی کو دیا جاتا اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو پیسہ ہمارے پاس ہے وہ محفوظ رہا, وہ حرام عمل کا گناہ مل رہا ہے جو جا رہا ہے. سود جب لیا جاتا جو واپن سود ہے, جیسے جس کو پڑھانے والا سود کہتے ہیں, اس کے اندر خالی گناہ نہیں, بلکہ وہ جو سود مکان میں لگا, مکان حرام, گاڑی خریدی گئی گاڑی حرام, کپڑے بنائے گئے کپڑے حرام, تو مسئلہ اپنی جگہ کہ سود لینا اور دینا حرام, گناہ کے اعتبار سے دونوں برابر, مگر گناہ کے بعد عمل کے اعتبار سے ایک برابر, وہ میں واضح کر رہا ہوں. اس لیے کہ یہی مسئلہ جو سود کا ہے, سود کے علاوہ جتنے بھی ادارے سود کے, یہ بینک کا ہے بینک کے علاوہ جتنے ادارے سود کی شرط کے ساتھ قرضہ دیتے ہیں سب کا, ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن, مجھے نہیں معلوم کہ اسے اردو میں کیا کہتے ہیں, پی ڈی اے کے بارے میں پتا ہے ادارہ ترقیات کرز مثلا, اس کا اردو, اس کی اردو مجھ سے نہیں بن سکتی ہے, اردو کے وفاداروں کے معلوم کے ساتھ. اب مثلا یہ کہ اس سے آپ قرضہ لے گئے, پیسہ آپ کا حرام رہا چنانچہ مکان جائے گا, تو پیسہ آپ نے دیا وہ حرام ہو, یہ بہت بنیادی فرق ہے. اگر آپ نہیں سمجھے تو آپ نے اصل مسئلے کو دی کہ امام خمینی اور آغائے خامنہ کے نزدیک بینک یا کسی بھی ادارے سے, چاہے حکومت کا ادارہ ہو یا غیر حکومت, مسلمان کا ادارہ ہو کہ کافر ہو, اس شرط سے قرضہ لینا کہ میں سود دوں یہ جائز نہیں ہے, حرام ہے, گناہ ہے, گناہ کبیرہ ہے, وہی لعنت والا مسئلہ. البتہ پیسہ جو آپ لے وہ حرام, جو دے رہے ہیں وہ حرام, اور حرام پیسہ دینے کا حمص بھی دینا پڑتا ہے, وہ اشارہ سمجھ لیجیے, باقی تفصیل میں نہیں جا رہا. اسی طریقے سے اسی طریقے قرضے ہی میں کریڈٹ کارڈ کے اوپر خرید و فروخت بھی آ جاتی ہے. ہر وہ کریڈٹ کارڈ جس کے اوپر کوئی چیز آپ لے تو نتیجے میں بینک آپ سے انٹرسٹ چارج کرے گا یا سود طلب کرے گا. اس کریڈٹ کارڈ کا استعمال امام خمینی اور آغا خامنائی کے نزدیک حرام. البتہ کریڈٹ کارڈ کی اپنی اتنی قسمیں کہ ہر ہر قسم کو الگ الگ بیان کرنا وقت بہت زیادہ لگے گا. مختصر بیان کریں چاہے پوری بات واضح نہ ہو تو بہت ہی مختصر سی بات کہ کریڈٹ کارڈ کی اگر ہم تین بڑی قسمیں مان لیں. ایک وہ قسم کہ جس میں کریڈٹ کارڈ کی کمپنی یا بینک کا ہے وہ آپ سے کوئی انٹرسٹ نہیں لے گی, ان کی سالانہ ایک فیس ہے, اس فیس کے نتیجے میں وہ آپ کی طرف سے پیمنٹ کر دیتے ہیں. اب لاکھوں روپئے بھی اس کے اوپر آپ نے خرچ کر دیے تب بھی فیس بڑھی, تو یہ والا فیس والا کریڈٹ کارڈ تو سود کی تاریخ سے نکل گیا, یعنی نہ یہ سود ہے نہ اس کے اوپر خرید و فروخت ہونا. دوسرا کریڈٹ کارڈ جو میری معلومات کے مطابق نہ ہونے کے برابر, لیکن بھارت اصل مسئلہ اسی کا کہ اس کے اندر فیس نہیں, جتنا آپ اس کے اوپر خریداری کریں گے اتنا انٹرسٹ آپ کو ایک حساب سے دینا, اور ادھر آپ نے کریڈٹ کارڈ استعمال کیا اسی دن سے انٹرسٹ چارج ہونا شروع ہو گیا. زیادہ سے زیادہ یہ دو دن میں پیمنٹ کر دیا شاید ایک روپے دینا پڑ, اور دو مہینے کے بعد پیمنٹ کیا تو شاید 50 روپے دینا پڑ, لیکن انٹرسٹ پہلے دن سے ہی لگ گئے. یہ والا کریڈٹ کارڈ کا مسئلہ بھی چل رہا کہ امام خمینی اور آیت اللہ خمینی کے نزدیک یہ نہ صرف یہ کہ حرام, امام خمینی اور آیت اللہ خمینی کے نزدیک یہ حرام اور گناہ کبیرہ اس کا استعمال, اور اس پہ کوئی چیز لانا. لیکن مسئلہ وہی بنا کہ جو چیز لے کر آئے وہ حلال ہو, کپڑا خریدا ہو کپڑا حلال ہے, لیکن جو انٹرسٹ دیا وہ حرام. ایک تیسرا کریڈٹ کارڈ ہے یہ زیادہ رائج ہے میری ناقص معلومات کے مطابق. کریڈٹ کارڈ جن کے پاس ہوتا ہے وہ میرے قریب نہیں آتے, بہت دور رہتے ہیں, اس لیے میری معلومات ناقص ہیں, کتابی ہیں, ادھوری, لیکن جتنی بھی ہے اس کے مطابق یہ زیادہ ہے. یہ ایسا کریڈٹ کارڈ ہے جس کے کمپنی فیس نہیں لیتی یا فیس بھی لیتی, اصل مسئلہ اس کے بعد, اور جو آپ خرچہ کریں اس کو چارج بھی کرتی, لیکن ایک مدت سے بعض جگہوں پر ہے کہ 4 ہفتوں تک جتنا بھی آپ خرچ کریں گے 4 ہفتوں تک کوئی سود نہیں, 28ویں دن کے بعد شروع ہو. گلف میں اس وقت زیادہ تر ہیں جس میں 1.5 مہینہ 45 دن تک کوئی سود, جنہوں کی تعداد. مسئلہ یہ ہے کہ کچھ مدت ایسی تھی جس میں اگر آپ واپس کر دیں جو خرچ آپ نے کیا ہے تو کوئی سود نہیں لیا جائے, اور وہ دن گزر جائے تو پھر سود چارج ہو. اس میں امام خمینی اور آغا خامنائی کہتے ہیں کہ آپ کی نیت سے دار و مدار, اگر آپ نے اس نیت کے ساتھ کریڈٹ کارڈ استعمال کیا کہ سود شروع ہونے سے پہلے پہلے ادائیگی کر دوں تو یہ خرید و فروخت جائے, اور پھر غفلت و لاپرواہی نہیں کرنا, اس تاریخ سے پہلے پہلے آپ کو ادائیگی کر دینا, یہ واجب ہے آپ کو سود نہ لگنے پر. اور اگر نیت تھی یہ کہ بھائی کریڈٹ کارڈ ایک سہولت ہے اسی لیے ہم اس کی ادائیگی آرام سے کریں گے 6 مہینے بعد 8 مہینے بعد سال بھر کے بعد یا اتنی مدت کے بعد کہ سود شروع ہو جائے, تو یقیناً جب شروع سے ہی یہ ارادہ سامنے والے نے کوئی آپ کو اختیار دے کہ میں 10,000 آپ کو دیتا ہوں, اتنے دن میں دے دو تو سود نہیں ہے, اس کے بعد دے دو تو سود, اب سارا آپ کی نیت سے دار و مدار. اگر آپ کی نیت شروع سے ہی ہے 28 دن میں پیمنٹ کرنے کا کیا فائدہ 3 مہینے بعد کرے, تو پھر امام خمینی اور آغا خامنائی کے نزدیک یہ حرام اور گناہ. اور اسی میں وہ بھی آ گئے کہ آپ نے کہا ابھی چیز خرید لو پھر دیکھیں گے جیسا بھی ہوگا, اگر پیسے آ گئے تو جلدی دے دیں گے, نہیں آئے تو دیر سے دیں گے. وہ بھی حرام والے میں آ گیا کہ بہرحال آپ نے آپ کی نیت سود کی رکھی. تو یہ مختصر کیونکہ ابھی آغا خمینی کے فتوے میں ذرا اس کی تفصیل آئی ہے. امام خمینی اور آیت اللہ خامنائی کے نزدیک کسی بھی بینک اور کسی بھی ایسے ادارے جو سود پہ قرضہ دیتا ہے, سود لینا اور دینا حرام ہے, دینے کا مسئلہ لینے کا مسئلہ بند ہے, سود دینا حرام ہے, ایسے قرضے بینک بھی آ گئے, ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن بھی آ گئی, کریڈٹ کارڈ بھی آ گئے, لیکن ایک اس کے اندر شک نہیں, وہ یہ کہ آدمی اگر کسی ایسے علاقے میں رہتا جہاں کا نظام ہی یہ ہے کہ اس کے بغیر کام چل ہی نہیں سکتا, وہ بن گیا مسئلہ مجبوری کا. اسے ہم شریعت میں کہتے ہیں عنوان ثانوی. جیسے شراب کے بارے میں شریعت کا حکم حرام تھا, کوئی مر رہا ہوا شراب پیے اس کے لیے حلال ہو جائے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اسلام میں شراب حلال نہیں, اصلی حکم بہرحال یہ ہے کہ شراب حرام. تو اگر ایسے علاقے میں جیسے مغربی دنیا کا تقریباً لین دین کا سارا نظام کریڈٹ کارڈ میں چلا گیا, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں نظام ایسا ہے کہ گاڑی اور مکان یہ کوئی آدمی پورا نفس یا کیش دے کے نہیں دے سکتا, سسٹم یا نظام ہی ایسا, ہر آدمی کو قرضے پر جسے وہاں کی اصطلاح میں مورگیج کہتے ہیں, مکان مورگیج پہ لینا ہی لینا ہے, چاہے لکھپتی ہی کیوں نہ ہو کروڑپتی, وہ بالکل مجبوری ہے, کوئی راستہ اس سے بچنے کا نہیں. تو مجبوری میں المحظورات خوبی ہو المحظورات, مجبوریاں حضر والی چیزیں حرام چیزوں کو حلال کر دیتی, مگر پھر دیکھا جائے گا جتنی مجبوری ہے اتنا حلال. اور اس کے بعد آئیے تیسرا اور آخری مسئلہ, پیسے رکھ کر نفع لے, یہ وہ مسئلہ ہے جو گزشتہ درس میں آ گیا ہے, مگر دوہرا دوں تاکہ بات آج بھی مکمل ہو جائے. اس میں کیا امام خمینی اور آغا خامنائی یہ فرماتے ہیں کہ اگر نہیں, اس میں ابھی تک امام خمینی اور آغا خامنائی کے مسئلے ایک چل رہے ہیں, نوکری میں ایک تھا, نوکری کی تنخواہ میں ایک تھا, قرضے میں ایک تھا, کریڈٹ کارڈ میں, مجبوری میں, پیسہ رکھ کر نفع لے, اس میں اب دونوں کے مسئلے الگ ہو. اب مسئلے الگ ہو, آغا خامنائی فرماتے ہیں کہ اگر آپ بینک میں پیسہ رکھتے ہیں اور آپ کی طرف سے کسی قسم کی کوئی شرط نہیں اور بینک خود اپنے نفے میں سے حلال والے نفے میں سے کچھ آپ کو دے رہا ہوں کیونکہ اس نے آپ کی چیز یعنی پیسہ استعمال کیا, تو پھر یہ نفع لینا بالکل چاہیے. اب بینک حرام کام بھی کرتا ہے حلال کام بھی کرتا ہے. اب اگر اگلا سوال آغا خامنائی سے ہی سوال پوچھا لیں کہ اب اگر ہمیں آپ بتاؤ کہ بینک نے حرام والے مال میں سے دیا کہ حلال والے, اس کے لیے ہماری پہلی تقریر تھی وہی جملہ دے کا جب نہ معلوم تو آپ خود بخود فرض کریں کہ مجھے حلال والے سے ملا, اور بینک کے پاس اتنا سرمایہ ہوتا جو انہوں نے خود سے لکھ دیا, اتنا سرمایہ ہوتا کہ جو آپ کو نفع دے گا وہ حلال والے میں سے دیا جا سکتا, جو بھی آپ کو نفع ملے گا وہ اتنا زیادہ ہوگا کہ آپ خود ایڈجسٹ کر سکتے. یہ آغا خامنائی نے کہا. امام خمینی کے نزدیک بہرحال بینک کے اندر پیسہ رکھ کر نفع لینا بھی حرام سوائے کافر بینک, کیونکہ کافر سے سود کی شرط لگانا اسلام میں چاہیے. آغا خامنائی کافر بینک سے بھی سود کو حلال کہتے اور گورنمنٹ اور پرائیویٹ مسلمان کے بینک سے اس جملے کے ساتھ کہ آپ نے کوئی شرط نہیں لگائی یعنی آپ کی نیت نہیں, وہی تقریباً آ گئے کوئی والی تاریخ, بینک اپنے قانون سے دے رہا خود ہی دے رہا آپ کے لیے جائیں. لیکن آگے امام خمینی فرماتے ہیں کافر بینک سے پیسہ رکھ کے نفع لینا حلال, لیکن مسلمان بینک اور گورنمنٹ کے بینک اگر آپ کو معلوم ہے کہ یہ کچھ دیں گے تو چاہے آپ شرط لگائیں کہ نہ لگائیں نفع حرام, کیوں کسی چیز کا معاشرے میں مشہور ہو جانا اس کو شرط بنا لیتا, پھر آپ کو الگ سے شرط کی ضرورت نہیں. اگر آپ کو پتا کہ اپنے قانون سے دیں تو چاہے آپ شرط لگائیں کہ نہ لگائیں وہ شرط لگ گئی اور وہ نفع آپ کے لیے حرام رہے گا. یعنی پیسہ رکھ سکتے ہر وقت یہ حساب رکھیے کہ میرا اصل پیسہ کتنا, اس سے زیادہ کسی وقت بھی نہ نکالے. پوچھا گیا کہ اچھا ہم اس لیے وہ نکالتے ہیں کہ غریبوں کی مدد کر دیں, خود نہیں خرچ کرنا, کہا نہیں اس کو ہاتھ لگانا بھی حرام. تو پیسہ رکھ تو سکتے ہیں مگر یہ حساب کہ آپ کا اصل کتنا, تو ذرا سا فرق ہو گیا آغا خامنائی اور امام خمینی کے مسئلے. آغا خامنائی کہتے ہیں آپ کی نیت دیکھی جائے گی, اگر آپ کی نیت نفع کی نہیں خود دے رہے ہیں تو آپ کے لیے حلال, اور آغا خمینی کہتے ہیں آپ کی نیت ہو کے نا ان کا اعلان ہے کہ ہم اتنا پرسنٹ دیں گے یہ آپ کے لیے حرام ہو. یہاں پر ایک مسئلہ آخر میں کہ اگر پہلے کوئی ادارہ سود پہ چل رہا تھا, اب اس نے اپنے سود کا نام بدل کے نفع نقصان کر دیا. ہمیں نہیں پتا کہ اس میں کتنی تبدیلی ہوئی. جواب دیا کہ صورت میں اس کو سود ہی کا ادارہ سمجھا جائے. ایک تو یہ ہے کہ ایک ادارہ بالکل نیا بھی بنا اور اس نے شروع سے ہی کہا کہ ہم نفع نقصان پہ کام کر رہے ہیں, وہ الگ بات. ایک یہ ہے کہ سود پہ چلتا چلا رہا اور پھر وہ یہ کہتا ہے کہ اب ہم نے نظام بدل کے نفع نقصان کر دیا. جب تک کہ یقین نہ ہو نظام کی تبدیلی کا, اس وقت تک کس کو شک کے عالم میں پرانا ہی سمجھے. یا کسی جگہ آپ کو اطمینان, یقین نہ صحیح اطمینان کہ یہاں پر نظام وہی سود والا, حکومت کے قانون کی وجہ سے نام بدل کے نفع نقصان کیا گیا, تو اصل چیز نظام ہوتی ہے نام ہے. اس کے ساتھ امام خمینی اور آغا خامنائی کے مسئلے مکمل ہوئے. صرف ایک آخری شخص وہ یہ کہ امام خمینی, یہ صرف امام خمینی کا مسئلہ اب تک سامنے آیا, ہو سکتا ہے دیگر مراجع کا بھی ابھی تک سامنے نہیں آیا. امام خمینی سے ہی کہا کہ آپ نے کافر بینک میں تو سود کو حلال کیا, لینے کی بات ہے, بس مسلمان کے بینک اور گورنمنٹ بینک میں حرام. کوئی ایسا طریقہ ہے کہ اس میں سے کوئی گنجائش نہیں تھی؟ کہا کہ مسلمان کے بینک میں تو کوئی طریقہ نہیں ہے گنجائش نکلنے, کافر کے بینک میں مسئلہ حرام کا, گورنمنٹ کے بینک میں بھی مسئلہ حرام کا ہے, سوائے ایک طریقے کفاف. اگر حکومت نے زندگی میں آپ سے کبھی کوئی ٹیکس لیا تو جتنا ٹیکس حکومت نے لیا ہے اتنا ٹیکس آپ حکومت سے واپس لے سکتے ہیں. اگر وہ براہ راست دینے کو تیار نہ ہو تو اتنے پیسے آپ حکومت کے خزانے سے کسی اور حوالے سے بھی نکال سکتے ہیں. چنانچہ ایک آدمی جب اس سے وہ پیدا ہوا, اس میں بالغ ہونے کی شرط نہیں, پر جب سے پیدا ہوا آج اتنا قدر اس کے اندازے کے مطابق 50 لاکھ ٹیکس دیا. بطور مثال کہہ رہا ہوں, لوگ کہاں ٹیکس دیتے ہیں, یہاں تو ٹیکس بچانے کا طریقہ سکھانے والے بھی سب میں آتے ہیں. لیکن جتنا بھی ٹیکس آپ نے دیا اس کا فرق یہ 10 لاکھ بنا. اب آپ کو یہ اختیار ہے, یعنی مسئلہ یہ ہوا کہ آپ کے 10 لاکھ سرکاری خزانے ہیں, جس طریقے سے آپ کا دن چاہے آپ اسے نکالیں. اگر آپ جا کے درخواست دیتے ہیں اور وہ مان لیتے ہیں کہ اچھا حکومت عدل ہے, لو تمہارا پیسہ آگے لے جاؤ, تو قدم بات پھر تو اسی طرح جانا. کل کی تقریر میں خاص تو ایسے ہی دکھائے گئے. اور اگر آپ کو پتا ہے کہ گھی سیدھی امیدوں سے تو نہیں نکلے, اب کیا کریں؟ اب یہ کریں کہ آپ کو کوئی بھی طریقہ ہاتھ آ رہا ہو, جس میں ایک یہ بھی ہے کہ حکومت کہہ رہی ہمارے پاس پیسے رکھو ہم تمہیں اتنا نفع دیں. آپ نے کہا نفع جہنم میں جاگو آ رہا ہے, لیکن اسی بہانے میں 10 لاکھ لینے دو. تو گورنمنٹ کے بینک سے اتنا نفے کے نام پر اتنی رقم آپ دے سکتے ہیں کہ آپ کا ٹیکس ہو جائے آپ کا اپنا, اور اگر آپ کے جاننے والوں میں کوئی آپ کو یہ اختیار دے رہا ہے کہ میرا ٹیکس بھی لے لیں, اگر کوئی ایسا اختیار دینے والا بیوی ہے, والدین ہیں, دادا دادی ہیں, باہر, یہ طریقہ ہے گورنمنٹ کے بینک سے نفع دے کر اسے حلال کریں. یہ امام خمینی فرماتے ہیں. البتہ پرائیویٹ مسلمان کے بینک میں کوئی طریقہ نہیں. کیا ٹیکس والا طریقہ دیگر مراجع بھی مانتے ہیں؟ وہ ابھی باتیں نہیں. مگر یہاں جا امام خمینی اور آغا خامنائی کے مقلدوں کے لیے جتنی معلومات میری تھی مسئلہ مکمل ہوئی. اب وہ لوگ ذرا سا سانس لے لیں, جانا چاہیں تو جا بھی سکتے ہیں, کیونکہ اب آخر تک آغا کوئی کا مسئلہ چلے, آغا کوئی اور آغا سیستانی کے مسائل کا آغاز. تین حصے بنے بینک کے حوالے, نوکری, قرضہ, پیسے رکھ کر نفع لے. نوکری کا مسئلہ اس لیے پہلے بیان کر دوں کہ تقریباً اس کی وہی تفصیلات ہیں جو آپ نے ابھی آغا خمینی سے سن. کہا کہ دو ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں, ایک سودی ہے, غیر سودی ہے, آیت اللہ ہے خمینی اور آیت اللہ ہے کوئی اور آیت اللہ ہے سیستانی کا مطلب. سودی اور غیر سودی, سودی شعبے میں کام کرنا حرام ہے, چاہے کسی بھی انداز میں کام ہو, جس میں وہ ساری مثالیں آ گئی. کیشیئر, اگر اسے یقین ہو کہ دن میں ایک دن بھی نہیں, مہینے میں ایک مرتبہ, جس مہینے کی میں نے تنخواہ لی ہے ایک مرتبہ بھی کوئی ایسا آدمی آیا جو یقیناً سود دے کر گیا ہے کہ لے کے گیا, کیشیئر بھی آ گیا, وہ چپراسی بھی آ گیا جو کاغذ ادھر ادھر کرتا ہے, اور باقی سب بھی آ گئے. کیا یہ سودی ہے ادارہ؟ اس میں تو کوئی گنجائش نہیں کام حلال ہونے, اور غیر سودی ادارے میں کام بالکل حلال. اچھا, اب ایسے ڈپارٹمنٹ بنیادی طور پر حلال، لیکن اگر معلوم ہے کہ اس میں بھی سود لگ جاتا وہ بھی حرام میں چلا. پرسنل ڈپارٹمنٹ یعنی جہاں پر ملازمین کے معاملات کی چیزیں، اس میں بھی اگر سود آ جاتا کہ فلاں ملازم کے اتنے فنڈ پر اتنا پرسنٹ سود بنے گا، یا وہ بھی اس کے اندر آ گیا. اب تو صرف یہ دیکھنا کہ جہاں کسی انداز سے بھی کوئی سود نہ آ. البتہ ابھی تھوڑی سی تفصیلات باقی ہیں اگر کوئی اور انسانی کے مسئلے پہلے مسئلے کے مقابلے. یہاں تک تو بات یکساں تھی کہ اس میں حلال ہے اس میں حرام، اور جو حلال ڈپارٹمنٹ ہے اس کی تنخواہ کو جائز قرار دیا لے سکتے ہیں آپ. غیر حلال یعنی سودی شعبے کی تنخواہ حرام. لیکن اگر کافر بینک اور اس کے اندر وہ سود کا حساب کتاب ہے جس میں مسلمان سمجھ کے دیجیے گا، جب ایک مسئلہ آیا ٹکرائے ہوئے تو ویسے ہی بیٹھے، اس لیے میں نے کہا کہ سارے مسئلے ایک دن لانا ناممکن. لیکن کافر بینک، میں نے پچھلی تقریر میں جملہ کہا تھا چلے پہلے اسے دوہرا، وہ یہ کہ نوکری کے اعتبار سے کہ نوکری حلال ہے کہ حرام، کافر مسلمان گورنمنٹ تینوں بینک میں کوئی فرق نہیں. وہ جو کافر اور مسلمان کا فرق آتا وہ قرض میں اور لینے اور سود لینے میں آتا. نوکری کی حد تک تینوں بینک مسئلہ، گورنمنٹ بینک ہو، مسلمان بینک ہو، کافر بینک، سودی شعبے میں جائز ہے، حرام ہے غیر سودی شعبے میں جائز. لیکن کافر بینک میں ذرا سی گنجائش کہ اگر کافر بینک اور آپ کا کام اس طرح کا کہ آپ کو فقط سود دینا لینے کا مسئلہ ہے، فقط دینا ہی دینا، تو پھر یہ نوکری جائز ہو. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان کافر سے سود ویسے ہی لے سکتا. اگر مسلمان کافروں سے سود لے رہے ہیں تو یہ جائز کام کرو، اور کافر کافر سے سود لے سکتا. کافر اگر کافر سے سود لے رہا اس میں آپ کوئی معاونت کریں تو وہ بھی حرام نہیں. اس سے ایک مسئلہ اور نکلے گا، دیکھیے آپ حضرات 24 گھنٹے بینک کے مسئلوں میں رہتے ہیں، اس کے باوجود آپ کا ذہن چکرا رہا، تو مجھ جیسا جو سال میں ایک آدھ مرتبہ بینک کی شکل دیکھتا، کچھ پتہ ہی نہیں بینکنگ میں کیا ہوتا، اس کے لیے بیان کرنا کتنا مشکل ہو. کوئی غلطی پکڑے تو بعد میں اطلاع کر دیجیے گا، لیکن یہ رعایت دیتے ہوئے کہ ان مسئلوں میں ہماری معلومات بہت کم. دیکھیے مسئلہ کیا بنا، سودی ڈپارٹمنٹ میں نوکری حرام ہے، سودی کی تشریح آپ کو غیر سودی میں چاہیے، اور اس میں تینوں بینک آپ دیکھ. اب اس میں گنجائشیں، سہولتیں، عوامی زبان میں کہوں کھانسی گھر کے، یہ لفظ توہین مرضی بن رہا ہے اس سے مناسب ہے. گنجائش، سہولت. نمبر ایک، کافر بینک. کافر بینک کے کچھ سودی معاملے میں آپ حصہ لے رہے ہیں جو حلال، تو پھر بات واضح ہو کہ اگر حلال معاملے میں حصہ لے رہے تو کام بھی جائے، تنخواہ بھی جائے. حلال معاملہ کسے کہتے ہیں؟ حلال معاملہ کہتے ہیں کہ آپ بینک کے ایسے ڈپارٹمنٹ ہیں کہ آپ کی ڈیلنگ فقط سود پارٹیز کو دینے کے بارے میں. کافر بینک سے سود لے جانے والوں کی دو قسمیں، یا کافر لے جا رہے ہیں یا مسلمان لے جا رہے ہیں، دونوں کے لیے جائز. تو وہ جو جائز کام کر رہے ہیں اس میں آپ حصہ لے رہے ہیں تو آپ کا کام بھی جائز، تنخواہ بھی جائز. اس کا مطلب یہ نہیں کہ کافر بینک، بہرحال مجھے نہیں پتا بینک کی تفصیل، دو ڈپارٹمنٹ میری عمل کہتی کہ جہاں پہ لون دے کر پارٹیز سے سود لیا جاتا ہے وہ ایک الگ ڈپارٹمنٹ ہو، اور جہاں پر پیسے یا ڈپازٹ لے کر سود دیا جاتا ہے وہ الگ ڈپارٹمنٹ ہو. ذرا میری عمل اسے قبول نہیں کر رہی کہ ایک ہی آدمی کے سپرد دونوں کام کر دیے جائیں، لیکن اگر ایک ہی آدمی کے سپرد دونوں کام ہے تو حرام ہو گئے، کیونکہ اسے کافر کا سود مسلمان کو دینا پڑتا ہے جائز کام ہے، اور مسلمان سے لینا پڑتا ہے وہ حرام کام. البتہ اگر ایسے ڈپارٹمنٹ میں آپ جہاں پر آپ کو بٹھائے اس جگہ گیا کہ لوگوں سے ڈپازٹ لیجیے ان کو سود دی، یا اس کا کمپیوٹر یا اس کی ڈاکومینٹ یا اس سے متعلق آپ کی ذمہ داری، وہ جائز ہو، کام بھی جائز، تنخواہ بھی جائز، وجہ واضح ہو. اسی وجہ سے کافر ملکوں میں اگر کوئی آدمی رہتا اور کافر آپس میں جو سود کا لین دین کرتے ہیں فقط اس میں حصہ لے رہا ہے، وہ والے کافر بینک میں نوکری بالکل جائز. جن کافروں کی شریعت ایک دوسرے کو سود دینا بھی جائز ہے, لینا بھی جائز ہے, یعنی وہ دونوں آپس میں جائز کام کر, ان کی ہر قسم کی مدد جائز. تو ایسا دنیا کا کوئی ملک ڈھونڈے جہاں پر کوئی ایسا بینک جہاں ایک مسلمان بھی قرضہ لینے نہیں آتا. قرضہ لینے آتے ہیں وہ سارے کافر ہوتے ہیں, پیسہ رکھ کر نفع لینے آتے ہیں اس میں مسلمان چل جائیں. اب زیادہ تشریح کی ضرورت نہیں, جن کی سمجھ میں اصل مسئلہ آ گیا اصول, کہ کیا اصول, وہ اس کی ساری شکل خود نکالے. اصول یہ کہ بینک کی نوکری حرام تھی کیونکہ سود دینا لینا حرام, بس جہاں پر سود کا لینا دینا جائز ہو جائے تو وہاں مکمل نوکری جائز ہے, جہاں پہ دینا جائز ہو لینا حرام رہے وہاں دینے والے ڈپارٹمنٹ کی نوکری جائز ہے, لینے والے کی حرام. اور اس کی میں نے دو جملے میں وضاحت کر دی کہ مسلمان اگر ڈیلنگ کر رہا ہے تو وہ کافر سے سود لے سکتا. یاد رکھیں یہ سارے مسلمانوں کا ایک ہی مسئلہ, یہ آگے کوئی خمینی کا نہیں, یہ پوری فقہ جعفری کا, یہ پوری فقہ حنفی کا, یہ پوری فقہ مالکی کا ہے, یہ پوری فقہ شافعی کا ہے, یہ پوری فقہ حنبلی کا. کافر سے سود لینا چاہیے, تو کسی بھی فرقے کا مسلمان آ رہا ہے آپ کے چکر میں نہیں پڑ. اگر آپ اس ڈپارٹمنٹ کہ جہاں سے خالی دینے کی بات, اسی طریقے کافر آپس میں جو کہ ایک دوسرے کو سود لے دے سکتے, ان کی شریعت میں پابندی نہیں, فی الحال کسی شریعت میں پابندی نہیں, تو آپ ان اداروں میں بھی کام کر سکتے ہیں جہاں پر سود لینے اور دینے والے کافر ہیں, اور بینک بینک اور کافر کی ڈیلنگ ہے وہ آپ کی کافر بینک, بینک بھی کافر ہے, پارٹی بھی کافر ہے, نوکری بھی جائز ہے, تنخواہ بھی جائز ہے. لیکن واپس آئیے دنیا بھر میں ایسے ملک ڈھونڈنے کے بعد اپنے وطن, یہاں پہ جو کافر بینک ہے اس مسلمان پارٹی اگر قرضہ لے رہی ہے اور آپ اس ڈپارٹمنٹ میں یا اس حساب کتاب میں تو حرام, لیکن اگر مسلمان سود لے رہا اور ڈپازٹ دے رہا وہ نوکری چاہیے. یہ کتنی سی شخص تھی جس سے تصور یہ نکلا کہ کافر بینک کی نوکری چاہیے, صرف کتنی سی شخص. گورنمنٹ کے بینک آگر کوئی اور سیستانی کا مسئلہ باقی مراجے کا نہیں, گورنمنٹ کے بینک اس کا مسئلہ یہ ہے کہ بہرحال بنیاد تو وہی ہے کہ سودی ڈپارٹمنٹ کی نوکری حرام, غیر سودی کی حرام, اور چاہے مسلمان آئے چاہے کافر آئے نوکری حرام, لیکن تنخواہ آپ کے لیے حلال ہے. آگر کوئی کے پتے فرماتے ہیں کہ تنخواہ کو آپ لے سکتے ہیں مگر نیت کرنا پڑے. نیت کیا ہو کہ یہ میں اپنے کام کی اجرت نہیں لے رہا, گورنمنٹ بینک کا پیسہ مستحق کا پیسہ ان کی اجازت سے ان کا مال لے رہا, ان کی اجازت سے ان کا مال لے رہا. نیت یہ کرنا پڑے گی. باہر آپ چاہے یہ کہہ دیں کہ کیا بات ہوئی, نہ تو سیدھا پکڑا کہ ہاتھ گھما کے پکڑا, باہر یہ مسئلہ ہے, ماننا ہے مانے نہ ماننا ہے چھوڑ, لیکن نوکری پھر بھی حلال, غیر سودی ڈپارٹمنٹ کی نوکری بھی حلال ہے, تنخواہ بھی حلال ہے. اگر جب وہاں بھی تنخواہ کا مسئلہ آتا کہ آپ مجھول المالک سے کیسے تنخواہ لے رہے, جس نے آپ لے لیا حلال کام کیا ہے, حلال کام کی تنخواہ بھی حلال ہے, لیکن جہاں حرام کام کیا گورنمنٹ کا بینک اگر ہے تو آپ وہاں سے تنخواہ لے سکتے ہیں. یہ نیت کرنی کہ یہ مال مستحد ہے, ان کی اجازت سے وہ مال لے رہا, لیکن اس کے بعد اس میں غریب کو ایک صدقہ دینا ہے جو ابھی بتاتا ہوں, یہ مسئلہ پہلے مکمل ہو جائے. اب بچے مسلمان بینک, مسلمان بینک سے کسی بھی حالت نہ تنخواہ لینا جائز ہے نہ سودی ڈپارٹمنٹ میں کام کرنا چاہیے, غیر سودی میں کام بھی جائز اس کی تنخواہ بھی جائز. تو مسلمان بینک میں نوکری سودی اور غیر سودی جو بالکل اپنی مسئلہ ہے اس کے مطابق, اور تنخواہ کا مسئلہ بھی وہی, یعنی مشتہر نے کہہ دیا کہ مسلمان بینک کے پیسے سے ہمیں بھی کوئی حق نہیں, وہ ہمارا پیسہ نہیں ہے, مجھول مالک نہیں, تو وہ تو دار و مدار آپ کے کام پر. کافر بینک میں آپ نے سن لی شکن, اور گورنمنٹ بینک کے اندر جس میں 1% بھی گورنمنٹ شیئر, مسئلہ یہ بنا کہ تنخواہ حلال ہے چاہے آپ سودی ڈپارٹمنٹ میں کام کریں چاہے غیر سودی. فرق صرف اتنا ہے کہ غیر سودی کی ساری تنخواہ کی ہوگی, سودی ڈپارٹمنٹ کی تنخواہ یہ نیت کر کے لیجیے کہ اپنی محنت کی اجرت نہیں لے رہا, مال مجھول جو مستحب کا مال اس میں سے ان کی اجازت سے لے رہا, تو کتنا لے گی اتنا وہ اجازت. اور وہ کہتے ہیں کہ اس میں تنخواہ لے لیجیے, ایک حصہ غریب کو دینا ہے, وہ کیا ہے وہ ابھی مسئلہ ہے, اور اور یہ تو تنخواہ اور کام کا مسئلہ وہی ہے کہ ٹوٹی ہے کہ غیر ہے. اب ایک مرتبہ یہاں رک جائیں, آگے بینک میں پیسہ رکھنے میں بھی یہ مسئلہ بار بار آئے گا کہ جو پیسہ آپ کو نفع کے نام پہ ملے اس میں سے ایک حصہ بھائی کچھ کوئی حوالے سے دو تین باتیں ہی آ جائیں تو یہ آئندہ جو میری ہر ممکن کوشش کے باوجود بات ایک جمعہ اور گئی لیکن کون سی بات, اب صرف بینک سے قرضہ لینے کا مسئلہ بچا وہ بھی آگے کوئی اور آگے سیستانی امام کا ہونے نہیں کبھی, تو مسئلے کے صرف ایک شیپ اور وہ صرف دو مشکلیں جی. تو اب تو میں کچھ بھی کر لوں آئندہ یہ تقریر مکمل ہی ہوگی سوائے اس کے کہ درسی نہ ہو سکے. پروردگار مستقبل کو وہی جانتا ہے, خدا معلوم کیا صورت ہے. ابھی تنخواہ میں سے کچھ فقیر کو دینا, اگر تنخواہ سودی کام کی غیر سودی کام کی پوری تنخواہ کی اور فقیر کو کچھ دینا ہے یہ مطلب بینک میں پیسہ رکھ کر جو نفع ملے گا اس میں بھی آئے گا, تو تھوڑا سا بھی سن لیجیے آج باقی تفصیل آئی جائے. نمبر ایک فقیر کسے کہتے ہیں, فقیر ایک تو ہے فقیر عرفی بھیک مانگنے والا اور ایک ہے فقیر شرعی. یہاں پر مراد فقیر شرعی ہے کہ ہر وہ آدمی جس کی تنخواہ کم ہے جائز خرچہ اس سے زیادہ, پندرہ ہزار بھی کماتا ہو لیکن اس کا جائز خرچہ سولہ ہزار, یہ فقیر شرعی. لیکن اصل سمجھو بھائی جائز خرچے کو, پانچ ہزار کماتا ہے اور اس کا خرچہ بھی پانچ ہزار ہے یہ آدمی غنی, یہ شریعت کی اصطلاح ہے. پانچ ہزار والا غنی ہے, چالیس ہزار والا فقیر شرعی, دار و مدار اس کے خاندان کی نوعیت اور اس کے خرچے پر. تو ہر وہ آدمی فقیر شرعی ہے جس کی تنخواہ یا آمدن کم ہے خرچ اس سے زیادہ, اور یہ خمس لینے کا حقدار ہے. اگر سید ہے تو براہ راست, غیر سید ہے تو حاکم کی اجازت, البتہ اگر خمینی اور خامنائی سید نے بھی حاکم کی اجازت مانگتے. یہ آدمی صدقہ واجبی لینے کا حقدار ہے, یہ آدمی فطرہ لینے کا حقدار ہے, یہ آدمی زکات لینے کا حقدار ہے. جی ہاں, بینکنگ کے مسائل نفع کا ایک حصہ جو فقیر کو دیا جاتا ہے وہ لینے کا حقدار, کون؟ چالیس ہزار کی تنخواہ رکھنے والا, اگر اس کا خرچہ چالیس ہزار اور ایک سو روپئے تو وہ ایک سو روپئے تک, اچھا کتنا لے سکتا ہے, جتنا بھی ڈفرینس آ رہا ہے اس کے خرچے اور آمدنی. لیکن بہتر یہ کہ فقیر نے بھی مسکین کو ترجیح, مسکین کہتے ہیں اصلہ حالہ, جو فقیر ہے مگر فقیر میں فقیر حالت والا, چالیس ہزار والا پینتالیس ہزار کا خرچہ ہے پانچ ہزار کے نقصان میں لیکن بہارا ہے گزارے کے قابل, اور ایک آدمی کا خرچہ دو ہی ہزار مگر اس کا کوئی ذریعہ معاش نہیں, یہ بھی فقیر وہ بھی فقیر دونوں کو آپ دے سکتے ہیں. لیکن ثواب اور فضیلت کے اعتبار سے مسکین اگر ہے تو حسن انسان اس کو دے, الا یہ کہ فقیر شریع کی عزت اور آبرو خطرے. اب یہ ثواب کے مسئلے بھی میں نے کیوں چھڑ دیے, پہلے واجبات کو پورا کرو. لیکن خلاصہ یہ نہیں کہ بینکنگ میں جہاں جہاں تھوڑا سا پیسہ فقیر کو دینا, وہ تو یہی صورت ہے, ایک تنخواہ اگر ہے دوسری ڈپارٹمنٹ کی اور ایک گورنمنٹ کے بینک میں پیسہ رکھ کر جو نفع لیا, یہی دو ڈپارٹمنٹ, یہی دو جگہ ہے جہاں فقیر کو دینا, بلکہ گورنمنٹ کے بینک میں پیسہ رکھ کر جو نفع ملا اس کے بدلے رفت کر دیں, جہاں جہاں مجھول المالک سے آپ نے نفع لیا, گورنمنٹ کے بینک آ گئے, ڈیفینس سرٹیفکیٹ آ گئے, جعلی بل بنا کے زیادہ پیسے لینا آ گیا, اس کی تفصیلات آئندہ. مجھول المالک سے آپ نے جہاں سے نفع لیا, مشتہد کہتا ہے میرا مال, نفع کی اجازت سے شرط یہ کہ فقیر کو دو, کتنا دو یہ بات کیجیے, تو فقیر کسے گئے, فقیر آپ نے سنا بارہ امامی شیعہ بھی ہونا چاہیے اور یہ حالت ہو رہی ہے. اب سب سے اہم مسئلہ یہ کہ فقیر ہی کو دینا نیکی کے کسی اور کام میں خرچ نہیں کر سکتا, فقیر ہی کو دینا. چنانچہ اس سے وہ مسئلہ حل ہوا کہ اگر نیکی ہی کے کام میں دینا نہیں, فقیر ہی کو دینا نیکی کے کام میں خرچ نہیں کر سکتا, اس سے وہ مسئلہ حل ہوا کہ اگر ہمیں اپنی تنخواہ میں سے یا مجھول المالک یعنی گورنمنٹ کے پیسے میں جو نفع ملتا اس میں سے کچھ فقیر کو دینا, مسجد منگ رہی تھی ہم نے مسجد میں دے دی, مسجد نیکی کا کام ہے, مسجد کو فقیر نہیں کہتے, فقیر کے لیے زندہ انسان جو بارہ امام ہے. امام بارہ بن رہا تھا, آپ نے کہا چلو اس میں دے دو, نہیں دے سکتے. کوئی یتیم خانہ چل رہا ہے, کوئی جیلی مدرسہ چل رہا ہے, کوئی چیریٹی کی آرگنائزیشن چل رہی ہے, کوئی اسپتال چل رہا ہے, کوئی دوائیوں کا انتظام نہیں دے سکتے. ادارے, تنظیمیں, بے جان چیزیں, یہ نیکی کے کام, اس میں فطرہ جا سکتا ہے سوائے اگر چیز کا نہیں. زکات جا سکتی ہے لیکن مجھول المالک کے نفرے کا حصہ نہیں جا سکتا. فقیر یعنی انسان کو دینا ہے جیتا جاتا زندہ بارہ امامی شیعہ. اسی کی وجہ دوسرا مسئلہ بن کہ جو جو ادارے اپنا پیسہ صحیح پہ انویسٹ کرتے ہیں, جو چائلڈ انویسٹمنٹ گورنمنٹ کے اداروں, بینک میں فکس کر دیا یا بینک میں رکھ دیا یا ڈیفینس میں یا اسپیشل سرٹیفکیٹ میں کہیں پر, اور اس سے جو نفع آتا, جواب سمجھ میں آ گیا کہ ادارہ اچھا ادارہ ہے, مسجد کا فنڈ ہے, امام باڑے کا فنڈ ہے, کسی تنظیم کا فنڈ, اس کا اپنا پیسہ اس کا خرچ ہو, جو نفع آ رہا ہے وہ مشغول المالی, اس نفع پورا کا پورا فقیر ہو جائے گا. چنانچہ مسجد فنڈ اگر مسجد میں رکھا, مسجد کے لیے رکھا, اصل رقم مسجد پہ خرچ ہوگی, نفع کی ایک پائی خرچ نہیں ہو سکتی. باقی ہم اور آپ اپنا پیسہ رکھتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ 10%, 20%, 50% تو باقی تمہارا, لیکن اداروں کا اگر پیسہ تو اس میں دو باتیں, نمبر ایک ادارے کا پیسے کا نفع, اصل نہیں نفع ادارے پہ خرچ نہیں ہوگا, ادارہ کوئی فقیر شری نہیں, نمبر دو, اور پورا کا پورا فقیر کو دینا. اس لیے ایک عام آدمی کو اجازت ہے کہ آدھا فقیر کو دو, آدھا تمہارے لیے حلال, ادارہ کوئی آدمی نہیں, اس سے کہا گیا جتنا تمہیں مشغول المالک ملا وہ سارا کا سارا فقیر کو دینا. اب اگر اسی ادارے میں کوئی فقیر موجود اس کو دینے والا بات, مثلا بہت چھوٹی مثال دے رہا ہوں لیکن کیا کرے ہمارا معاشرہ, مسجد کا فنڈ ہے, مسجد کے پیش نماز کو مثلا 2000 تنخواہ دی جاتی ہے. اب مشہور مالک سے نفع ملا, آپ نے کہا کہ ان کی تنخواہ سال بھر کی تنخواہ 30,000, یہ جو نفع ملا فقیر کو دینا, یہ بھی فقیر شریعہ ان کو دے دے, وہ صحیح, وہ صحیح. ادارے کو نہیں دے سکتے کہ آپ نے کہا مسجد فنڈ میں ڈالو, اس سے بجلی کا بل بھی جائے گا, اس سے مثلا کارپیٹ کی تبدیلی بھی ہوگی, اس سے مسلح بھی ہوگی. ہاں اگر مسجد کے اندر یا اس ادارے میں کوئی کام کرنے والا جو فقیر شریعہ, آپ اسے دے سکتے ہیں جہاں تک تنخواہ تھی اس کی آپ نے تنخواہ روکی اور اس کے بدلے کے دینا شروع کر, وہ صحیح. مگر پھر ایک مسئلہ آ جائے گا, وہ یہ کہ جب اس کو تنخواہ نہیں مل رہی تو آپ اس سے کچھ پابندی سے کام نہیں کرا سکتے. اب تنخواہ ملے گی تو آپ کہیں گے صبح 9 بجے آؤ اور شام کے 6 بجے جاؤ, نماز کا وقت ہے, چپراسی یا چوکیدار یا صفائی کرنے والے کو ہونا چاہیے کو کہ تنخواہ, لیکن اگر یہ تنخواہ نہ رہے مجھول مالک ہو گئے تو پھر اب وہ اپنی مرضی سے آزاد, کہ وہ اپنی محنت کے لیے نہیں لے رہا, فقیر کی وجہ سے لے رہا, یہ تو بڑا ٹیکنیکل پرابلم ہو جاتا ہے اداروں کے. لیکن اب میں نے کیا کہ اصل مسئلہ کیا, اسی طریقے یتیم خانہ اس کا فنڈ ہے, اس کا نفع یتیم خانے پہ خرچ نہیں ہو, لیکن اگر انفرادی یتیموں پہ خرچ کیا جا رہا, ہر ایک کو دیا جا رہا, قبضہ دینا چاہتے. اسی طریقے اور کوئی آرگنائزیشن ہے وہ اپنے اسٹاف کی تنخواہ دے سکتی ہے اس سے, مگر پھر وہ کام کرنے کا پابند آ رہا. خلاصہ یہ ہے کہ جو تنظیم فرد نہیں, تنظیمیں اپنا پیسہ بینک میں رکھتی یا کسی بھی مجھول المالک یعنی حکومت کی اسکیم میں لگاتی, اس کا نفع واپس کسی تنظیم سے خرچ نہیں ہوتا, بلکہ وہ بن گیا فقیر کو صدقے کا. فقیر بارہ امامی آدمی کا نام ہے, تنظیم اور ادارے کا نام نہیں. یہ مسئلہ اس سے نکلا کہ بینک کے پیسے کا صدقہ نیکی کے کام میں استعمال کرنا نہیں, آدمی کو دینا, بلکہ یہ تو ہر صدقے کا حکم, کبھی بھی آپ پر صدقہ آ جائے چاہے واجب چاہے مستحب, صدقے کا مطلب ہی ہے. بلکہ سوال آتا ہے کہ صدقے اور خیرات میں کیا فرق, اس کا جواب یہ آتا ہے کہ دو فرق, صدقہ وہ ہے جو قربتاً اللہ دیا جائے, خیرات وہ ہے جس میں یہ نیت ضروری نہیں, اور صدقہ وہ ہے جو کسی بارہ امامی کو دیا جائے یا کسی آدمی کو دیا جائے, خیرات وہ ہے جو نیکی کے کسی بھی کام میں خرچ ہو. مسجد بنانا خیرات ہے, پل بنانا خیرات ہے, اسپتال چلانا خیرات ہے, صدقہ نہیں. صدقے اور خیرات میں کیا فرق ہے اس کے جواب نہیں ہے فرق آتا. تو یہ ایک بات واضح ہو گئی کہ صدقہ بینک اور حکومت کی اسکیموں کا, حکومت کی اسکیموں کے نفع صدقہ آدمی کو دیا جائے گا کناروں کو, کیونکہ اس کا استعمال نیکی کے کام نہیں ہے. آدمی گھر میں فقیر کو دے, لیکن اگر دینے والا خود ہی فقیر, جیسے میں نے مثال دی کہ جو بینک میں نوکری کر رہا ہوں, یہ نوکری کی تنخواہ ہوئی, آدھی تنخواہ اس نے رکھی, آدھی تنخواہ تو اس کے ہاتھ سے نکل گئی, فقیر شریف بدلے. اکثر لوگ سب کی بات نہیں کرتے, 1,70,000 ماہانہ تنخواہ کی کچھ لوگوں کی ہے جنہیں باہر سے لایا گیا, یہ اخباری خبر ہے, اس میں میں گواہی نہیں دے رہا ہوں. اب یہ ہے کہ اگر بینک کا ملاز اپنے تنخواہ میں سے آدھا نکل گئی اس کی تنخواہ, جس لیے فقیر شریف ہوگی, یعنی اس کے سال کا خرچہ پورا نہیں ہو, تو پھر باقی آدھی تنخواہ بھی لا سکتا ہے, مگر اس نیت سے کہ فقیر کو دینا تھا, میں بھی فقیر ہوں. یہ مسئلہ ہر جگہ نہیں چلے گا, خالی بینک اور مجھول المالک کے سطح میں چلے گا. ایک سید کے پاس اتفاقاً کوئی چیز سال بھر پڑی ہے, غریب سید, کسی نے اسے ایک کوفہ دے دیا, سال بھر پڑا, اس کا خمس واجب ہو, خمس اس نے نکالا, آدھا سہم امام, آدھا سہم سادات, میں خود بھی تو غریب سید, اپنا نکالا ہوا خود اپنے آپ پر استعمال کیا, اس نہیں ٹھیک ہے. آج کے مراجع نے احتیاط واجب کہا ہے, لیکن سب نے احتیاط واجب کہا, ایک غریب نے فتلا نکالا, اب یہ فتلا نکال کر خود بھی تو غریب, نکالنے کے بعد اپنے آپ پر استعمال کریں, یہ احتیاط واجب کے بنا پہ جائز نہیں. تو باقی جہاں جہاں کبھی غریب کو کوئی رقم دینا پڑے, جس کا مسئلہ ہو کہ کسی غریب کو دو, تو میں بھی تو غریب میں ہوں, یقین فقرا ون آف دا فقیر مسئلہ, یہ نہیں دے سکتا سوائے بینک اور مجھول المالک کے سستے سہولت ہی. چنانچہ بیوا اور صرف یتیم بچے, ان کے جو پیسے انویسٹ کیے جاتے ہیں, سستا آتا, اگر اسی سے ان کا خرچہ چل رہا ہے اور نفع آتا, تو آدھا اپنا حق سمجھ کے آدھا فقیر کا حصہ سمجھ. لیکن یہ تو اگلے جمعے کے مسئلے ہیں, اگلے اتوار کو, ابھی تو تنخواہ, تنخواہ آدھی کٹ, اگر پھر بھی آپ کا خرچہ پورا ہوا تو باقی آدھی تنخواہ آپ کو فقیر کو دے دیں. لیکن اگر آدھی تنخواہ کٹنے کے بعد آپ خود فقیر بنے, تو جتنے سے آپ کی ضرورت پوری ہو جائے, آپ کا جائز خرچہ ہے سال میں 25,000, آپ کو تنخواہ ملی سال میں 30,000, 15 آپ کی ہو گئی, 15 غریب کو دینا, لیکن جب آپ کو آپ کی تنخواہ میں سے 15 ملے, خرچہ تو 25, 10,000 کمی ہے, آپ 10,000 کے لیے فقیر. اب آپ اپنی باقی آدھی نہیں رکھ سکتے تنخواہ, اس میں سے 10,000 رکھیں گے, جو آخری 5,000 بچے وہ فقیروں کو دینا. بڑا پیچیدہ سا حساب کتاب ہے, لیکن ویسے بہت آسان. تو خلاصہ کیا بنا کہ سودی ڈپارٹمنٹ کی تنخواہ وہ جائز ہے اگر گورنمنٹ کا بینک, باقی تو کسی بینک میں وہ بھی جائز نہیں, لیکن ایک شرط کے ساتھ, یہ آدھی تنخواہ آپ کی ہے, آدھی فقیر شرعی. اگر آپ خود فقیر شرعی ہیں تو باقی دے دی, اگر آپ فقیر شرعی ایک حصے کے ہیں تو باقی تنخواہ میں سے اتنا حصہ لے لیں. اور یہ مسئلہ انویسٹمنٹ کی ہر اسکیم میں چلے گا, مگر اس کی تفصیل آئی. آخری بات, یہ آج کی حد تک تو مسئلہ نہیں ہے, لیکن سارے مسئلے ایک جگہ دیں, فقیر کا حصہ اس کو پہنچانا, کب پہنچانا, جس دن آپ مجھول المالک والا پیسہ اپنے ہاتھ لیں, تنخواہ اگر آپ آ گئی اور نکالی نہیں بینک, پڑی رہی بینک, یا بینک کا پیسہ جو جمع ہے انویسٹمنٹ والا, اس کا نفع پڑا, تو جب نکالیں گے تب فقیر کو اس کا حصہ دینا. یہ بات پہلے بھی آ گئی, آئندہ اس بار کو بھی آنے والی ہے, اس لیے ایک جملے میں میں نے اس کو ٹال دیا. اب آئیے آخری مسئلہ, بار بار کہا گیا نہیں, درس کا وقت بہت زیادہ ہو گیا مجھے, اس کے بعد ایک مجلس میں بھی جانا ہے, اس کے بعد دوسری مجلس میں بھی جانا ہے, اس کے بعد وہ درس دینا ہے, اسے لوگ پتا نہیں کیوں میرا کون درس کہتے, شاید بہت لمبے درس کا یہ نام ہوگا, 26 میل کی ایک ریس کو اولمپک میں میراتھن کہنا, کی 2.25 گھنٹے کا درس, آپ ہزار کو 1.5 گھنٹے میں ہی بل بنا اٹھتے ہیں, اور شکایت ہونے لگی کہ یہ درس کچھ لمبے ہونے لگے, جو پہلے بہت فائدے کے ساتھ گھنٹے میں پورے ہو جاتے. خیر یہاں پہ بات مکمل ہو, لیکن آج لیکن نوکری کیا, بینک میں پیسہ رکھنے کا مسئلہ آ چکا ہے گزشتہ اتوار, اب خالی قرضہ لینے کا مسئلہ ہے, اس میں ایک مسئلہ بتا دوں اور بات کروں, کریڈٹ کارڈ کا استعمال کافر بینک سے آگاہ کوئی کے نزدیک ہر حالت میں جائے, چاہے اس پر سود بھی لگے, مگر ایک شرط کے ساتھ کہ جو بھی آپ جب بھی آپ کریڈٹ کارڈ استعمال کریں, نیت کریں کہ میں مالک کافر استعمال کر رہا ہوں, اور جو بعد میں ہم اس سے انٹرسٹ دیں گے وہ ایک الگ چیز ہے, تو جائز ہو جائے. مگر کتنے لوگوں کی سمجھ میں آیا, اور کتوں کی سمجھ میں نہیں آیا کسی. یہ مسئلہ صرف اشارہ تھا کہ آئندہ اتوار کا کیا مسئلہ بننے والا. آج کی گفتگو اسی ہر ہفتے ٹوٹنے والے وعدے کے ساتھ مکمل ہو کہ چونکہ ابھی مسائل چل رہے ہیں اس لیے سوال و جواب کا سیشن فی الحال مؤخر ہے. آپ سارے مسئلے کو پوچھیں گے جس کا جواب ہوگا آئندہ سنیے تو ویسے ہی کیوں نہ کہہ دیا جائے کہ آئندہ پوچھیے. اور آج تو ویسے بھی مجھے 1:15 بجے مجلس میں پہنچنا, 12:45 کے ہو رہے ہیں, تھوڑا سا وقت بچا ہے میرے پاس. اس لیے سوال و جواب سمیت ان مسائل کا آخری حصہ آئندہ اتوار. مگر آئندہ اتوار ایک مسئلہ جس کی وجہ سے ہمارا درس مختصر رہے گا, 1 گھنٹہ مطلب مختصر. وہ وجہ یہ کہ چونکہ وہ عین شہادت کا دن اور دن کا وہ وقت ہے کہ جب بہت سی جگہوں پر دوپہر کی مجلس ہوتی, چنانچہ اس دن میری مصروفیات بھی عام معمولات سے زیادہ. شہادت کا دن ہے, شاید سارگر میں بھی 2-3 مجلسیں تو 11 بجے 12 بجے 12:30 1 جس قدم کی ہوتی کھارا در اور موسالین کو شامل کرتے اور مجھے بھی مجلس سے پڑھنا. اس لیے آئندہ درس پوری کوشش کی جائے گی کہ 11 بجے شروع ہو اور براہ راست شروع ہو جائے, گرچہ کتنا عجیب لگے کہ عین شہادت کا دن, مگر کوئی ذکر شہزادی کرے نہ مصائب کا نہ فضائل کا نہ تاریخ کا. مگر کیونکہ اس کے بعد کم از کم 3 جگہ میں اس ثواب میں حصہ لوں گا, اس لیے یہاں کے درس کے بارے میں ابھی سے اثر خصوصاً ان لوگوں سے کہ یہ سوچ کے آئیں گے کہ شاید یہاں بھی ایک مجلس ہے تو مجلس کا ثواب بھی ملے. مقصد مجلس تو یہاں ہو مگر یہاں کے اپنے انداز مسائل کا بیان, کیونکہ یہ مسائل ہر صورت میں آئندہ مکمل کرنا. اگر 1 گھنٹے سے پہلے مسئلے مکمل ہو تو نئے مسئلے نہیں آئیں, پھر 1 گھنٹے تک جو وقت ہوگا اس میں آپ کے سوال آئے. تیار ہو کے آئیے کہ ٹھیک وقت میں آنا ہے اگر آنا اور مسائل سننا. البتہ صرف آغائے خوئی اور سیستانی کے مسئلے آئیں, امام خمینی اور آغائے خامنائی کے مسئلے مکمل ہو اور صرف بینکنگ کے مسئلے آئیں. 1-8 مسئلہ ہو سکتا ہے کوئی اور آ جائے, یہ میں گنجائش رکھ رہا ہوں تاکہ جھوٹا نہ بنوں, لیکن ارادہ یہ اور باقی وقت آپ کے سوال آتے. اس کے بعد 13 ستمبر کے اتوار سے انشاءاللہ بالکل ایک ترتیب کے ساتھ کسی ایک عنوان فقری کو لے کے گفتگو آگے بڑھائی جائے گی. آج بھی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اسی اعلان کے ساتھ کہ انشاءاللہ آئندہ اس موضوع کو مکمل کرنا ہی کرنا ہے, بشرط یہ کہ توفیق پروردگار ساتھ رہے. جاتے جاتے درود بھیجتے جائیے محمد والے محمد.